الحمد للہ. چلیے نحمده و نصلی علی رسوله الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی، رب یسر ولا تعسر و تمم بالخیر. چلیے براہ راست آیتوں پہ جانے سے پہلے سبق کا خلاصہ. پچھلے سبق کی آخری آیت میں ہم نے دیکھا تھا کہ کچھ لوگ ہیں جو اللہ نے چنے، اللہ کے چنے ہوئے لوگ ہیں، مخلص. آج کے پورے سبق میں مخلصین یعنی وہ لوگ جو چنے گئے تھے، وہ اور ان کے برمقابل ان کی قومیں اور ان کے خاندان اور برادری کے وہ لوگ جو ابھی اس کوشش میں پیچھے تھے، ان کا رویہ. دوسرے لفظوں میں آپ کہہ لیجئے کہ آج کے پورے سبق میں ہم مختلف انبیاء کرام اور ان کی قوموں کے حالات مختصراً پڑھیں گے، اور آپ کو فیل ایسے ہوگا جیسے البم کا کوئی صفحہ کھول کے ایک پہ ذرا سی نظر ہو تو پھر اس کے بعد تھوڑی سی بات کر کے آگے جانا، کیونکہ آپ قرآن پاک کا آخری حصہ جب شروع ہوا ہے تو اس میں تذکیر کا انداز زیادہ ہے، تفصیلات گزر گئیں، ڈیٹیلز ہو گئیں. سب سے پہلے ہم پڑھیں گے حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر، کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک نشانی بنا کر دنیا میں لمبی عمر دی، لیکن جنہوں نے فائدہ نہیں اٹھانا تھا انہوں نے ان کی لمبی عمر سے بھی فائدہ نہیں اٹھایا. دوسری چیز اس سبق میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعے کے اندر، اس جا ربہ بقلب سلیم، قلب سلیم کیا ہوتا ہے، اس کے مقابل یعنی آپ کہہ لیں کہ تین قسم کے دل کون سے ہیں، ہم آج اس کو دیکھیں گے. پھر اگلی چیز جو اس میں حضرت ابراہیم کے کردار کو سامنے رکھتے ہوئے دیکھیں گے کہ ایمان کبھی گنگا نہیں رہ سکتا. ارد گرد برائیوں کو دیکھ کر، خرابیوں کو دیکھ کر کوئی اپنی جگہ سے ہلے نہ اور خاموش رہے کہ کوئی بات نہیں، جس کو سنبھلنا ہوگا سنبھل جائے گا، تو یہ چیز انسان کے اس راز کو کھولتی ہے کہ اس کے اندر ایمان نہیں ہے. پھر اس کے بعد جو سب سے خوبصورت قصہ ہے آج اس میں ہے، فرما بردار اولاد کیسی ہوتی ہے. حضرت اسماعیل علیہ السلام کے عمل کی روشنی میں ہم دیکھیں گے کہ آخر وہ ماں کا کیا سبق تھا سکھایا ہوا، کہ جس نے اسماعیل علیہ السلام کو وہ آداب فرزندی سکھا دیے کہ بیٹے کی گردن پہ چھری کا صرف خواب تھا، حکم نہیں تھا، لیکن بچے نے اس کو بھی پورا کرنے میں باپ کی مدد دی. اور ہم اسی کی روشنی میں دیکھیں گے انشاءاللہ نسبتاً ڈیٹیل سے کہ اللہ صرف قربانی مانگتا ہے، لیتا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کو نہ تو ہم سے جان چاہیے ہماری نہ مال. تھوڑا سا ان کو خاموش کرائیں، ان کو جب بچے ہیں نا تو شور ہوتے ہیں، ماں بھی ادھر آ کے بیٹھے ہیں اور بچہ بھی. تو ہم دیکھیں گے کہ کس طرح سے، پھر اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کس طرح وقت روایات سے ٹکرانا پسند کیا لیکن اللہ کی نافرمانی کو قبول نہیں کیا. اور پھر اس کے بعد ہم دیکھیں گے حضرت کون تھے، پہلی دفعہ ان کا ذکر آئے گا، یعنی پہلے بھی گزرا ہوگا، دو دفعہ ٹوٹل ذکر ہے ان کا. تھوڑا سا ان کی قوم کے حالات دیکھیں گے. پھر اس کے بعد آج کے سبق میں برتھ ڈے منائیں کہ نہ منائیں، اس کے بارے میں ان خاص موقع پہ بات ہوگی جہاں آیتیں آئیں گی. اور دیکھیں گے کہ اللہ نے نبیوں پر سلام بھیجا، ہم اس سلام کو بھیجنے کا کیا عملی طریقہ اختیار کر سکتے ہیں. پھر قوم یونس کے قصے سے ہم دیکھیں گے کہ جب کوئی اصلاح کی طرف چل پڑے تو اللہ تعالیٰ آئے ہوئے عذاب کو بھی ٹال دیتے ہیں. اور آیت کریمے کے ساتھ 125,000 کا لفظ کیوں لگا، آج آپ کو اس کا ایک اشارہ ملے گا. ہو سکتا ہے لوگوں نے اسی سے کوئی نسبت لے لی ہو، حالانکہ قرآن اور سنت سے ہمیں اس کا کوئی جواز تو نہیں ملتا. اور سب سے بھرپور آخری آیتیں ہیں اس سب صورت کی، کہ اتنی قوموں پہ اللہ کے عذاب کی باتوں کے بعد سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. ان کلمات کے سورت کے آخر میں آنے کی دلیل حکمت کیا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو کس موقع پہ پڑھتے تھے؟ آئیے آیتوں پہ چلتے ہیں. طریقہ کار وہی ہوگا کہ ہم آیات کو ایک موضوع کے ساتھ رکھیں گے، خاص طور پہ یہاں چونکہ ایک نبی کا قصہ ہے، پورا کر کے پھر اس میں جو باتیں رہ جاتی ہیں اس کو پیچھے سے لے کر چلیں گے. تو سب سے پہلا قصہ ہے حضرت نوح علیہ السلام کا، آیت نمبر 75 سے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ولقد نادانا نوحا فلنعم المجیبون. اور ہمیں پکارا تھا نوح نے تو کیا تھے ہم خوب اچھے دعا قبول کرنے والے. پہلے تو لفظ دیکھیے، میں نے یہ کیوں کہا کہ ہم پکارا تھا نوح نے ہم کو، یہ ترجمہ کیوں نہیں کر دیا کہ ہم نے پکارا تھا نوح کو؟ اور غلطی لگ جاتی ہے اگر انسان کی نظر نہ ہو اور صرف اب لفظ نوحن کو نوحن کر دے تو معنی بدل جائے گا. عربی زبان کی خوبصورتیاں ہیں، نوحن کی پیج سے پتہ چل رہا ہے کہ پکارنے کا کام نوح نے کیا تھا، تو تو ہمیں پکارا تھا نوح نے. پہلی بات تو یہ پتہ چل گئی کہ نبی مشکلوں میں اور آزمائشوں میں اور مخالفتوں کے جواب میں لوگوں کے منہ لگنے اور ان سے جھگڑنے کی بجائے اللہ کو پکارتے تھے. یہی میرے اور آپ کے لیے بچنے کا راستہ ہے. ہم لوگوں میں الجھے رہیں گے تو ہماری تکلیف اور غم بڑھے گا اور فائدہ کچھ بھی نہیں ہوگا. پھر دوسری بات دیکھیں, فلا نیم المجیبون, ہم کیا خوب تھے دعا قبول کرنے والے. کیا مطلب؟ کیا اللہ تعالیٰ صرف حضرت نوح کے ساتھ نیم المجیبون تھے؟ نہیں, جو بھی نوح جیسے اخلاص اور درد کے ساتھ اللہ کو پکارے گا اللہ اس کی دعاؤں کو سنتے ہیں. اگلا سوال ہے کہ نوح نے کیا پکارا تھا؟ یہاں تو کوئی ذکر نہیں, کیونکہ اگلی آیت میں تو دوسری بات ہونے لگی. تو وہ پکار سورت قمر کی آیت نمبر 10 میں ہمیں ملتی ہے, فدا ربہ انی مغلوب فانتصر, یعنی اس نے اپنے رب سے فریاد کی کہ میں مغلوب ہو گیا ہوں اور انہوں نے مجھ کو دبا لیا ہے, اب تو ہی میری مدد فرما اور تو ہی ان سے میرا بدلہ لے لے. ہوا کیا؟ اللہ کی مدد آ گئی. یاد رکھیے, اللہ کی طرف نظر لگانے والے کبھی بھی شرمندہ نہیں ہوتے. اور دوسری بات ہے کہ اگر کبھی ہم بھی اپنے آپ کو مغلوب سمجھیں, خاندان کے ہاتھوں, دوستوں کے ہاتھوں, پیئر پریشر کے ہاتھوں, سوسائٹی کے ہاتھوں, شوہروں, بچوں, بیویوں کے ہاتھوں, تو آپ بھی یہی کہے کہ ربی انی مغلوب فانتصر, اے میرے رب تو میری مدد کر. حالانکہ اس دعا کے بعد عذاب آیا تھا قوم پہ, ہم عذاب کے لیے نہیں مانگیں گے یہ بات, لیکن یہ کہ اللہ کی مدد کے لیے تو مانگ سکتے ہیں. کس تڑپ سے نوح نے پکارا کہ فوراً جواب آ گیا, اور فلا نعم المجیبون کا ثبوت دیتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کو قبول کیا. وَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ, اور ہم نے نجات دی اس کو اور اس کے گھر والوں کو کرب عظیم سے. کوئی بیچ میں وسیلہ نہیں, کوئی واسطہ نہیں, کسی قبر پہ جا کے چادر چڑھانا نہیں, گھر بیٹھ کے چپکے چپکے پکارا ہوگا اور پکار سنی گئی. ڈائریکٹ ڈائلنگ ہے اللہ سے. بیچ میں ادھر ادھر والوں کو ڈالنے سے رابطے ہمیشہ کمزور ہوتے ہیں, غلط فہمیاں بڑھ جاتی ہیں. آج بھی انسانوں کا معاملہ ہو یا اللہ کے ساتھ آپ کا معاملہ ہو, بی ڈائریکٹ کمیونیکیشن از دا بیسٹ پالیسی. انسانوں کے معاملے بگڑتے ہی کب ہے جب بیچ میں کوئی انڈائریکٹ چینل شروع ہو جاتا ہے, اور اللہ سے تو مانگنا ہی اچانک چاہیے. سوال پیدا ہوتا ہے کرب عظیم کیا تھا؟ اس کو سمجھنے کے لیے ذرا تصور میں حضرت نوح کی قوم اور ان کے معاشرے کے حالات کو ذہن میں رکھیے. تصور سے سوچیے, یعنی چشمے تصور میں لائیے ذرا اپنے آپ کو یا کسی اور کو, اور پوچھئے ایک بندہ اللہ کا دن رات لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتا ہے. سورت نوح میں ہم پڑھیں گے, یقین کریں آنسو آ جاتے ہیں. انی دعوتک لیلاً ونہاراً, اے اللہ میں نے تو ان کو صبح کو بھی پکارا, میں نے تو شام کو بھی پکارا, لیکن جب کبھی پکارا کلما انی دعوتہم, اس لیے بجائے پکارا کہ ان کی اصلاح ہو جائے, جہنم سے بچے, لیکن ان کو زیادہ کس چیز نے کیا؟ نفرت میں اور ہی بھاگ گئے. جتنا ان کو بلاتا تھا اتنا پیچھے رہا. کبھی انفرادی طور پہ پکارا, کبھی اجتماعی طور پہ, کبھی انفرادی طور پہ, کبھی اجتماعی طور پہ دیا. ہر موقع پہ پکارا, ہر ذریعے سے پکارا, ہر طریقہ کار برو, ہر طریقہ جو تھا اس کو استعمال کیا, ہر طرح کے مینز کو یوز کیا, لیکن اتنی سٹبن قوم تھی کہ انہوں نے بھی نبی کا جواب دیا تمسخر کے ساتھ, پھپتیاں کس کے, تانے دے کر, کانوں میں انگلیاں دے کر, چہرے پہ کپڑے ڈال کر, کہا ہم تو تیری بات نہیں سنیں گے. سورہ نجم میں آپ پڑھیں گے کہ نوح جو کہ جھڑکا گیا, لوگ ان کو اتنا مارتے تھے, مار مار کے ان کو جا کے کوڑے کے ڈھیر پہ پھینکاتے تھے کہ کیا تم نے ہمارا جینا دھوبر کیا ہوا ہے. وہی رویہ جو آج بھی نفس کے پیچھے چلنے والے لوگوں کو دین کی دعوت کے جواب میں عموماً دکھتا ہے. سارے نہیں لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں, اور ایک دو, دس, بیس, چالیس, پچاس, ساٹھ نہیں, 950 سال, 950 ایئر تک جان کھلائی. 10 صدیوں کے قریب وقت گزر گیا, اور اس کے جواب میں جب قوم کی مخالفت نہ ختم ہو تو یہ کوئی چھوٹا کرب ہے؟ یہ کوئی چھوٹی تکلیف ہے؟ جن حالات میں یہ صورتیں نازل ہو رہی تھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی کرب سے گزر رہے تھے. مکہ والوں کو سمجھاتے سمجھاتے کئی سال گزر گئے تھے, ان کے مطالبے پورے کرتے کرتے گزر گئے. کبھی کہتے عیسیٰ موسیٰ جیسے مطالبے دکھاؤ, کبھی کہتے یہاں چشمے اگ جائیں, کبھی کہتے پہاڑ ہٹا دیں, کبھی کچھ کبھی کچھ. یعنی آپ کہہ سکتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم چکی کے دو پارٹوں کے درمیان میں تھے. اگر ہم سورۃ الانعام کی وہ آیتیں ذہن میں رکھیں جو بالکل اسی مضمون کی تھی, کہ جہاں اللہ نے لوگوں کو کہہ دیا تھا کہ تمہیں تو بھی صرف چند سال ہی ہوئے مشکلیں سہتے ہوئے, ذرا میرے بندے نوح کو تو دیکھو کہ جس کو اتنا صبر کرنا پڑا، اتنا کرب کرنا پڑا۔ تو اشارہ کیا گیا اللہ کے نبی کو کہ آپ کے تو ابھی زیادہ سال نہیں گزرے، نوح کو یاد کیجئے۔ پھر آپ دیکھیے ایک اور کرب عظیم بھی تو تھا نا، اللہ پہلے سے بتا رہا ہے نبی کو کہ ایک عذاب آئے گا، اتنا بڑا عذاب آئے گا پانی کا جس میں سب ڈوب کے رہ جائیں گے۔ آپ کو پتہ لگے نا کہ اللہ نہ کرے کسی تکلیف میں ہمارے پیارے ہی صحیح اپنے ہیں جو گناہوں میں، وہ سب تباہ ہو جائیں گے۔ ایک زلزلہ آئے گا سب مارے جائیں گے، ایک سیلاب آئے گا مارے جائیں گے، تو ہماری راتوں کی نیند نہیں اڑے گی۔ اپنے کسی عزیز کی بیماری کی خبر مل جائے تو ہم اس پہ پریشان ہونے لگتے ہیں۔ تو حضرت نوح کے لیے یہ کتنی تکلیف تھی کہ اپنے ان پیاروں کو جن کو بلاتے بلاتے اتنے سال سے میں بلا رہا ہوں، اب یہ کسی عذاب کی عذاب کا شکار ہو جائیں گے، اپنی آنکھوں سے یہ دیکھنے والے تھے۔ اور حقیقت ہے کہ ایک صاحب درد آنے والے عذاب کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہارے اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں جو حالات تمہارے سامنے آنے والے ہیں، جو چیزیں مجھے نظر آتی ہیں، اگر تمہیں پتہ چلے تو تم خوشی کا نام بھول جاؤ، بستروں سے لذت چھوڑ دو، جنگلوں میں چلے جاؤ۔ اور حقیقت ہم صرف قرآن پاک میں جہنم کا ذکر پڑھتے ہیں تو ہم بے مزہ ہونے لگتے ہیں۔ نبیوں کو تو اللہ تعالیٰ بعض دفعہ مشاہدے تک کروا دیتا تھا، کیا دل کے اندر آپ کے پھر ہلچل تھی، اس کو محسوس کر کے سوچئے اس وقت کیا دل میں ہوگا اور کیا بھگدڑ نہیں مچی ہوگی جس جب 6 مہینے مسلسل عذاب آیا ہوگا۔ 6 ماہ تک بارش ہوتی رہی تھی، صرف آسمان سے نہیں زمین سے بھی۔ سورت خود میں پوری ڈیٹیل پڑھ چکے ہیں، ایک قیامت صغرا تھی۔ آپ کہہ سکتے ہیں کہ ان زلزلہ شیء عظیم، سورہ حج کی پہلی آیت میں ہم پڑھ چکے ہیں، قیامت کا زلزلہ ایک بہت بڑی چیز ہوگی۔ اسی طرح کی ایک چھوٹی موت ہو گئی، اور اسی لیے تو آپ دیکھیے کہ حضرت نوح کو آدم ثانی بھی کہتے ہیں کہ حضرت نوح کے بعد نئے سرے سے دنیا آباد ہوئی تھی۔ وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهُ هُمُ الْبَاقِينَ، ہم نے اس کی اولاد ہی کو باقی رہنے والا بنایا۔ یہاں پھر دیکھیے کہ 70-80 کے قریب لوگ آپ کے ساتھ کشتی میں سوار تھے، لیکن جو نسل آگے دنیا میں بڑھی نا، وہ حضرت نوح کے ان 3 بیٹوں سے چلی، سام، حام اور یافس۔ کنان تو ڈوب گیا، یعنی جس کو اللہ باقی رکھنا چاہے۔ یہ 950 سال کی دین کی خدمتیں تھیں کہ اللہ نے ان کی نسل کو پھر باقی رکھا، صرف نوح کے بیٹوں سے۔ وہ 60-70 بھی بعد میں بگڑے اور ان کی نسلیں کہیں قوم ہود میں بدل گئیں، قوم سمود میں بدلیں، اور وقت کے ساتھ بگاڑ آیا اور ان کے اندر بھی پھر اللہ نے اور نبیوں کو بھیجا۔ اللہ اکبر۔ اور آپ کی قوم کے جو رویے ہیں ان کو دیکھیں تو سورت ہود کے لفظ یاد کر لیجیے، آیت نمبر 40 کے، وما آمن معہ الا قلیلا، کوئی بھی تو ان پر ایمان نہیں لایا مگر چند ایک، شاید ہی کوئی آپ پر ایمان لایا۔ ایسے لگتا ہے کہ کشتی میں گنتی کے چند افراد تھے، جس میں آپ خود بھی تھے، آپ کے 3 بیٹے تھے، ان کے گھر والے تھے، ہو سکتا ہے آپ کی کوئی اور بیوی بھی ہو جو آپ کے ساتھ، اور اس کے بعد کچھ اور بچے پیدا ہوئے ہوں، کچھ ملازم ہوں گے، کچھ خاندان کے لوگ ہوں گے، دیٹس اٹ۔ ایک بیوی تو ڈوب گئی اور بیٹا بھی ڈوب گیا۔ اللہ اکبر۔ آپ دیکھیے کہ تقریباً 2000 برس کے عرصے میں انسانی آبادی دنیا کے مختلف علاقوں میں پھیلی ہے، اس سے پہلے بہت گنتی کے لوگ تھے۔ حضرت نوح کے زمانے تک انسانی آبادی صرف اسی علاقے تک محدود تھی جہاں سیلاب آیا اور ختم، اور وہ چند لوگ بچ گئے تھے۔ ذریتا وترکنا علیہ فی الآخرین، اور ہم نے اسی کے طریقے پر بعد میں آنے والوں میں سے بھی کچھ لوگوں کو چھوڑا۔ یہ کون سا طریقہ تھا؟ توحید کا طریقہ۔ اللہ نے توحید کی ڈوری ٹوٹنے نہیں دی، ہر دور میں توحید چلتی رہی، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ شیطان نے ان کو بھی گمراہ کر دیا اور کئی قسم کے توہمات اور شرک میں مبتلا کر دیا۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں دنیا کی نظر سے دیکھیں تو نوح بیچارے تھے، نوح بیچارے دکھی تھے، تکلیفوں میں تھے، لیکن ہماری طرف سے پرائیڈ آف پرفارمنس کیا ملتا ہے؟ سلام علی نوح فی العالمین، سلام ہو نوح پر تمام جہانوں میں، گاڈ آف آنر، سلامتی۔ وہی سلام جو اللہ تعالیٰ جنت میں جنتیوں کو بھیجے گا نا، سلام قولم میں رب رحیم، وہ اللہ نے زندگی میں نبیوں پر بھیجا۔ نوٹ کرتے جائیں یہاں سے کتنی بار آتا ہے، اور جب آخر میں آئے گا تو پھر آپ کو اس پہ ایک چھوٹی سی بات بتاؤں گی، نہ بتائی تو پوچھ لیجئے گا۔ اللہ کسی کو یہ کہہ دے کہ تم پہ میری طرف سے سلام، اس سے بڑی کسی انسان کی کامیابی کیا؟ یہاں سے آپ کو کامیابی اور ناکامی کا معیار بھی پتہ چلتا ہے، हम भीड़ के जमा होने, बहुत क्राउड के होने, बहुत पॉपुलरिज्म का होना, बहुत पंप एंड शो ग्लैमर हमारे साथ है, इसको कामयाबी कहते हैं। जबकि अल्लाह सुबहान ताला देखिए, बेकदरे हुए हुए, डांट खाए हुए, लोगों के हाथों से सताए गए शख्स को कह रहे हैं कि सलाम अला नूहिन फिल आलमीन। फिल आलमीन से क्या मुराद है? रहती दुनिया तक। और आज भी हम पढ़ रहे हैं कितने सौ साल गुजर गए। और ये सिर्फ नूह के साथ नहीं हुआ, इन्ना कज़ालिका नज़्ज़िल मुहसिनीन, यकीनन हम इसी तरह बदला दिया करते हैं मुहसिनीन को। कौन होता है मुहसिन? जो इस्लाम और ईमान के सारे दर्जे तय करके एहसान के दर्जे पे पहुंच जाए। कान न कतरा हो, जिसकी इबादत, जिसकी जिंदगी, जिसका खुशी गाम जीना मरना अल्लाह के साथ जुड़ जाए। इन्नहु मिन इबादिनल मोमिनीन, यकीनन वो हमारे मोमिन बंदों में से था। कितना प्यार है अल्लाह को अपने नबियों से। हम क्या कदर कर सकते हैं नबियों की? ये तो अल्लाह का शुक्र है अल्लाह ने हमें किसी नबी के दौर में नहीं पैदा किया। क्योंकि आप कहते हैं कि नबी के दौर में पैदा होना ज्यादा मुहासबे का जरिया बनता है अगर ना माने। आज नहीं मान रहे तो हो सकता है किसी ना किसी कोने से निकल नुकल के चले ही जाएं जन्नत में। नबी के दौर में झुठलाते, तकजीब करते, कॉल और फेल का तजाद रखते, तो फिर आप बता सकते हैं कि हमारा क्या अंजाम होता। तो अल्लाह कहते वो हमारा बंदा था, अब्द बना था, तभी मोमिन बना, तभी मुहसिन बना। लेकिन सुम्मा अग़रकना लाखरीन, फिर हमने गरक कर दिया बाकी सबको, हमने इनको बचा लिया और बाकी सारी कौम को तबाह बर्बाद कर दिया। क्या अल्लाह ताला आज भी इस पे कादिर नहीं है? बिल्कुल कादिर है, वो जो चाहे जब चाहे कर सकता है, उसके लिए कोई मुश्किल नहीं है। हम असबाब में खोए रहते हैं, मुसब्बुल असबाब को भूल जाते हैं। हम कहते हैं जलजले इसलिए आ रहे हैं कि ज़मीन के कोर पर बोझ बढ़ गया, जलजले इसलिए आ रहे हैं, तूफान इसलिए आ रहे हैं, सैलाब इसलिए आ रहे हैं, ये उसलिए आ रहे हैं, ये इसलिए आ रहे हैं, और हम बस अंदर से नहा धो के साफ हो जाते हैं। इन आयतों से ये पता चलता है कि अल्लाह की इस दुनिया में हर चीज़ के पीछे कोई रीज़न है। हज़रत नूह के इस किस्से से हमें क्या समझ आती है बात? तड़प, दर्द मंदी, इस्तकामत, सब्र, मुखलिस होना, भीड़ के पीछे नहीं लगना, पीपल कॉन्शियस नहीं होना, अपने आप को बहुत ज़्यादा लोगों की नज़रों से नहीं परखना कि जो लोग हमें अच्छा कह देंगे बस फिर तो हम अच्छे ही हो गए। कई लोग ऐसे हैं जिनको कोई जानता भी नहीं, लेकिन अल्लाह की निगाहों में उनकी कितनी कदर है, कितनी इज्जत है उनकी। फिर यहाँ से हमें यह पता चलता है कि अल्लाह ताला दुआओं को कबूल करता है। फिर यह पता चलता है कि नेकियों का असर औलादों में आता है। यहाँ एक बड़ा बारीक नुकता नोट कीजिएगा कि नूह की ज़िंदगी में तो ज़्यादा लोग मुसलमान नहीं हुए, लेकिन अब आज मिसाल है दुनिया में 1.5 बिलियन मुसलमान हैं। तो ये सब किसकी नस्ल से हैं? ज़ुर्रियत। तो कभी कोई अपने दरख्त का फल नहीं खाता। हज़रत नूह की वो कुर्बानियाँ ज़ाया नहीं हुई। उनकी ज़िंदगी में ईमान वालों का फल ना भी उन्होंने तोड़ा हो तो आज तक जो लग रहे हैं वो उन्हीं के तो हैं, इसलिए कि वो उसकी बुनियाद बने थे। तो आप कभी नेकी करते वक्त रिज़ल्ट को ना देखा करें। रिज़ल्ट ओरिएंटेड होना इंसान को मुशरिक बना देता है। और खैर मिले तो हम बहुत भाग भाग के काम करते हैं, और तनकीद हो तो हम कहते हैं आज के बाद कभी नहीं करेंगे। फिर इसे एक और बात भी पता चलती है कि जो खलूस के साथ इबादत और इताअत पे जम जाता है ना, इसका जिक्र जमील अल्लाह ताला बाद वालों के लिए बाकी रख देता है। अब इसके बाद इन्हीं में से एक और नस्ल में चलने वाला शख्स आएगा जिसको लोग इब्राहिम के नाम से जानते हैं, और हम इनसे बहुत मोहब्बत करते हैं, और हमारा गुमान है कि अल्लाह ताला को भी उनसे बहुत ही प्यार है। अल्लाह की ज़ात जो है वो हकीकत में लोगों की कुर्बानियों की बहुत ही कदर करती है। आप ये नहीं कह सकते कि अल्लाह ताला कदर नहीं करते, और अल्लाह ताला को तो पता ही नहीं मैं क्या कर रहा हूँ, किधर जा रहा हूँ, क्या हो रहा है। तो इन्हीं को देख लेते हैं हज़रत इब्राहिम के नाम से। वइन्ना मिन शियतिही लइब्राहिम, और इसी की जमात में से इब्राहिम भी थे। शिया क्या है? पीछे भी बताया था, जमात, गिरोह, फॉलोअर्स, यानी इसी तरीके पर। क्या तरीका था? तौहीद का, अल्लाह की तरफ बुलाने का। यानी इब्राहिम भी उसी दीन हक और उसी तौहीद के नजरियों के मानने वाले थे जिस पर नूह अलैहिस्सलाम चलते रहे। हज़रत इब्राहिम का ताल्लुक हज़रत नूह के बेटे साम की नस्ल से था, और साम से सीरियंस, यानी मुख्तलिफ लोग किधर थे, कौम आद और कौम समूद भी सामियुल नस्ल थी। हज़रत इब्राहिम की पैदाइश उर नाम के शहर में हुई थी, आज के दौर में इराक़ के जनूबी इलाके में, अपने वक्त का बहुत मशहूर शहर था। अब इस शहर के खंडरात डिस्कवर हुए हैं, खंडर है वहां। तो शिया का मानी गिरोह भी है और पैरोकार भी है। अल्लाह ताला ने इसी तौहीद के काफले में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का तذکرہ लाकर हमें भी ये बता दिया कि तुम भी इसी पार्टी में शामिल हो सकते हो, इसी गिरोह में आ जाओ, इसी में अपने आप को जमा लो, तो अल्लाह ताला तुम्हारा भी जिक्र खैर करेगा आने वाले लोगों के सामने। कितने दिन की कुर्बानियाँ? चंद दिन की। कितने दिन की आजमाइशें? चंद सालों की। और रिवॉर्ड कितना? अनफिनिट, ख़त्म नहीं होने वाला रिवॉर्ड है। और उनकी बात की खैर कितनी आगे पहुंच गई, तो क्या हम अपने लिए इसमें से ये बात नहीं ले सकते कि अल्लाह आजमाना तो ना, हम हैं बड़े छोटे दिल के, लेकिन अगर इस आजमाइश के पीछे तेरी रज़ा मतलूब है तो हमें इस पे कायम रखना, लेकिन हमारा भी जिक्र खैर रखना, हमारे लिए भी लोग बाद में दुआएं करें, बाद में हमारी तरफ से भी सदका जारियां हों, और बाद में हमारे नाम पर भी कुछ ऐसी चीज़ें कायम हो जाएं कि जिसको हम क़यामत के दिन देखें तो हैरान हो जाएं कि अल्लाह ये सब कैसे हो गया, अल्लाह ताला हमने तो ये नहीं किया था। लोगों ने पूरी हद ख़त्म कर दी नूह की मुखालफत की, और ऐसे लगता है कि अल्लाह ताला ने इब्राहीम की निस्बत डालकर नूह के ही क्रेडिट में इसको डाल दिया कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम जो थे वो इतने खुशकिस्मत है कि इब्राहीम जैसा एक शख्स उनकी जिन नस्ल में आ गया। और इब्राहीम कौन थे, क्यों उनका तस्करा है? इस जा रब्बहु बिकल्बिन सलीम, जब वो अपने रब की तरफ मुतवज्जे हुए कल्ब सलीम के साथ। अल्लाह अकबर, जिनका दिल सलामत था। यहाँ कल्ब सलीम की बात आ गई है, क्या मुराद है कल्ब सलीम से? आप देखिए कि तौहीद की मार्फत के हवाले से इंसान की फितरत सलीमा और अक्ल सलीम का तस्करा पीछे बहुत दफा हो चुका है। फितरत का ताल्लुक चूँकि रूह से है, और रूह का मस्कन इंसान का दिल है, तो आप कह लीजिए कि फितरत सलीमा और कल्ब सलीम एक ही कैफियत का नाम है। सिंपल सी बात है, यानी दिल की वो कैफियत जिसमें रूह और फितरत अपनी असल हालत में हो। इसकी असल शक्लो सलामत, इसकी असल जो शक्ल है ना, खद्दो खाल, ये सही सलामत हो, इस पर गफलत और मादा परस्ती के पर्दे ना पड़े हों, प्री वॉटेड ना हो चुकी हो, मस्सख हो जाती है ना फितरत, इंसान जानवर बन जाता है। और ये वो कैफियत है जिसको लोग कहते हैं कि फिर अल्लाह की तरफ रुजू हो जाना। चंद दिन पहले किसी के साथ गाड़ी में थी, तो एक साइड पे बिलबोर्ड था, उस पर एक इश्तिहार जो मैं पढ़ सकी, यानी दो जानवरों के नाम लिखे हुए थे, स्वेटिंग लाइक पिक और ग्रीट तो मैंने कहा था, वो कुछ और लिखा था लाइक द वुल्फ। एक औरत दिखाई हुई थी, अजीब सी कोई चीज़ थी, यानी वो दो गंदी चीज़ों को प्रमोट कर रहे हैं इसे एक औरत के नाते से कि स्वेटिंग करनी है तो सुअर जैसी करो, आपको तो उसके पोर्स नहीं होते, और होशियारी या दुनिया में अगर कनिंग होना है तो वुल्फ जैसे हो जाओ। तो उसको देख कर मेरे जिम्मे यही आया था कि इंसान को जानवर क्यों बनाना चाहते हो? दिन रात अब शैतान की इस वक्त यही कोशिश है इंसान फितरत सलीमा से हटकर जानवरों की फितरत पे आ जाए। अल्लाह ताला ने हर इंसान की फितरत में तौहीद रखी है। भूख लगती है तो खाना मांगता है ना पेट, प्यास लगती है तो पानी मांगता है, बच्चे को भूख लगती है या सोता है तो माँ को मांगता है ना, इस तरह हमारी रूह अल्लाह को मांगती है। हमारी रूह के अंदर तौहीद की पहचान है, आखरत को हमारा दिल मानता है, और असल हमें सबको पता है कि अल्लाह की बंदगी ही असल बंदगी जिंदगी का तरीका है। इसके लिए अल्लाह ने अंबिया कराम को भेजा कि जाओ लोगों को ये भूला हुआ सबक याद कराओ, तज़कीर करते थे ना नबी। नबी सल्लम की बेसर से पहले मक्का में ऐसे लोग मौजूद थे जो तौहीद पर थे, मसलन आप देखिए हज़रत उमर के बहनोई जो थे हज़रत सईद जो अशरे मुबशरा में से, उनके बाप जैद थे, अब इस्लाम नहीं था उस वक़्त लेकिन वो मुवाहिद थे, काबे के पर्दे से लिपट लिपट कर दुआएं करते थे कि अल्लाह मैं सिर्फ तेरी बंदगी चाहता हूँ, मैं नहीं जानता कैसे करूँ लेकिन तू मुझे अपनी बंदगी सिखा। और आज भी अगर आप देखें तो हम दिन रात इहदिन सिरातल मुस्तकीम की जो पुकार लगाते हैं, ये क्या है कि अल्लाह मुझे मेरी फितरत सलीमा पे कायम रखना। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन कहते ही इंसान इस चीज़ का इजहार करता है कि अल्लाह मैं तुझे पहचान गया हूँ, इसीलिए मेरे दिल से शुक्र और सना के जज्बात की कोंपलें फूट रही हैं। ए अल्लाह तो अर्रहमान अर्रहीम है, मैंने तुझे पहचान लिया, اور مجھے پتہ کہ تو مالک یوم الدین ہے، مجھے پتہ سب میرے کام تیرے ہاتھ میں، اب تو میرا حساب آسان لینا۔ ایاک نعبدو و ایاک نستعین، کوئی نہیں کہہ سکتا کہ یہ کسی کو نہیں پتہ، یہ ہر ایک کو پتہ ہے۔ ایاک نعبدو و ایاک نستعین صرف زبان کی نوک نہیں کہتی، انسان کی فطرت اس سے یہ بات کہلواتی ہے اور اس کا اثر وہ دیکھنا چاہتا ہے۔ تو توفیق تھی۔ تو پھر قلب سلیم کون سا دل ہے؟ ہم کس کو قلب سلیم کہیں گے؟ غور و فکر والا دل، سلامت دل، دنیا کی محبتوں سے سلامت، نفاق سے سلامت، شرک سے سلامت۔ اب دیکھیں اس کو اردو میں ترجمہ بے عیب دل، دل کے جتنے بھی عیب ہیں نا ان سب کو ادھر جمع کر لیں تو آپ سمجھ جائیں گے کہ قلب سلیم کون ہوتا ہے۔ توحید والا دل، حق کو پہچاننے والا دل، قیامت کو ماننے والا دل، مردوں کے جینے کو سچ سمجھنے والا دل، شرک اور کفر سے بیزار، دوسروں پر لان تان کرنے والا نہ ہو۔ تین قسم کے دل ہوتے ہیں عموماً، قلب سلیم، قلب مریض اور قلب میت۔ میت کہہ لیں یا کچھ اور لفظ بھی بول لیں اس کے لیے، قلب سلیم وہی ہے جس کا بھی ہم تذکرہ سن رہے ہیں، جو اللہ کے حکموں کو سن کر لپک پڑے۔ جیسے شعلہ دیکھتے ایک دم چنگاری بھڑک اٹھتی ہے نا، قلب سلیم نیکی کے موقعوں پہ چپ نہیں رہ سکتا، ہر ایک سے کٹ کے اس کا دل اللہ سے جڑا ہوتا ہے۔ اللہ رخا، یک رخا، جب میں سن فلاور دیکھتی ہوں نا، سورج مکھی کا پھول، تو مجھے یاد آتا ہے یہی لفظ قلب سلیم۔ جدھر سورج گھومتا ہے اس کا منہ گھومتا ہے۔ قلب سلیم کا دل بھی اتنا سلامت ہوتا ہے، عقیدے کی خرابیوں سے پاک، اخلاقی برائیوں سے پاک، شک اور شبے کا تو دور سے گزر نہیں ہوتا قلب سلیم میں، نافرمانی اور سرکشی کا کوئی جذبہ اس میں نہیں ہوتا، کوئی الجھاؤ نہیں ہوتا، ریلیکس، اسمائلی۔ برے خیالات، گندی چیزیں دیکھنا، اس کو سوچنا، اس کو استعمال کرنا، ناپاک خواہشات، یہ ہوتی نہیں۔ اسی طرح قلب سلیم کے اندر بغض نہیں ہوتا، حسد سے پاک، بدخواہی سے پاک، جس کی نیت میں کوئی کھوٹ کھپٹ آتا ہی نہیں ہے۔ مجھے ایسے لگتا ہے کرسٹل کلیئر دل، جو بالکل ایسے لگا ہوا اپنی جگہ پہ، ٹھکا ہوا دل۔ اور یہ لفظ کتنا خوبصورت ہے نا، اس جا ربہ ہو، ایسے لگ رہا ہے کسی کو آپ پیش کر رہے ہیں، آیا رب کے۔ اور یاد رکھیے، قلب سلیم والے ہی قیامت کے دن رب کو دیکھ پائیں گے۔ دل میں کسی کے لیے بغض ہو تو اس کی طرف تو آنکھیں نہیں اٹھانے کو دل کرتا۔ ایسا شخص جو ہے پھر اللہ کے پاس جب جائے گا تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو اس کی ساری زندگیوں کا صلہ دے گا، اس کو پھل ملے گا کہ تم کیا کرتے آئے، تم نے کیا کیا، تم اپنے آپ کو کدھر بچاتے تھے۔ دعا کیجئے کہ اللہ ہمیں قلب سلیم والا بنا دے۔ پھر دوسرا آتا ہے قلب مریض۔ مریض آپ سب جانتے ہیں، بیمار دل۔ قلب مریض کون سا ہے؟ جس کا دل بیمار ہے۔ پیچھے ہم نے پڑھ چکے، فی قلوب مرد، فی قلوبہم مرد فزادہم اللہ مرضا، ٹھیک ہے؟ تو مریض دل جو ہوتا ہے نا، وہ منافق کا دل ہے، بیمار ہی رہتا ہے ہر وقت، اس کے دل میں ہر وقت ایک ہی جھٹکا ہوتا ہے کہ میں کچھ کر نہیں سکتا، میں تو بیمار ہوں۔ اور اس طرح کی بیماریاں کہ جو اس کو پھر عمل پہ مائل ہی نہیں کرتی۔ پھر اس کے بعد قلب میت، مردہ دل، یہ کافر کا دل ہے، جس کی زندگی سے آخری شرارے بھی بجھ گئے، جو حقیقت میں زندگی میں اپنے کچھ کر ہی نہیں پاتا، اور اس طرح سے وہ اپنے آپ کو پیچھے کرتا ہے کہ جس کے بعد حقیقت میں وہ کوئی کام کرنے کے قابل نہیں رہتا۔ یہ دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قلب سلیم بنا دے۔ مردہ دل والے کبھی نہیں جیتے، وہ ان کی زندگی میں صرف دھوکے ہوتے ہیں۔ اصل جیتے ہیں نا، جیسے آپ اپنے اوپر لے کے سوچیے، اس کو دل کو سوچئے، ہارٹ کے معنوں میں۔ اللہ نہ کرے کسی کو ہارٹ کی کوئی تکلیف ہو، آپ سوچیں نا، کئی تکلیف ہے نا، انجائنا کا پین ہے، پھر آپ کہہ سکتے ہیں کہ والز ویک ہیں، یا آپ کچھ اور کہہ سکتے ہیں اس کے اوپر دل کے بارے میں، کتنی بیماریاں آپ لکھ سکتے ہیں، دل دھڑکتا ہے، دل کے اندر کچھ اور آتا ہے۔ ہارٹ پیشنٹ کا کہتے ہیں کوئی اعتبار نہیں ہوتا۔ عموماً جو لوگ کھڑے کھڑے گرتے ہیں، اس کی وجہ لوگ کیا بتاتے ہیں؟ ہارٹ اٹیک ہو گیا، ہاں پہلے بھی ایک دفعہ ہوا تھا، اس طرح سے ہوا تھا، یہ ہوا تھا، وہ ہوا تھا۔ جب انسان اپنے دل کو بیمار ہونے سے بچا لیتا ہے نا، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کی مدد کرتے ہیں۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ دل کو سلیم بنائیں کیسے؟ یہ ہے اصل بات ہمارے لیے، اپنے لیے عمل کی، کہ بھئی قلب سلیم کیسے بنتا ہے؟ میں اپنے آپ کو قلبِ سلیم پہ کیسے دیکھوں؟ تو اس کے لیے ایمان کی پختگی، جتنا آپ کا ایمان بڑھتا جائے گا، جتنا اللہ کے فیصلوں پہ راضی ہوتے جائیں گے، اللہ کی دیے پہ قناعت، نہ دیے پہ قناعت، ہے شکر نہیں ہے شکر، پانچ چیزوں کی اصلاح ہو جائے نا تو ایمان صحیح ہو جاتا ہے. نمبر ایک عمل کی، نمبر دو دل کی، پھر اخلاق کی، پھر دنیا کو کہاں رکھنا ہے اور آخرت کو کہاں رکھنا ہے. یہ پانچ کیوبز بنا لیں آپ اپنے دل کے اندر. جب ان پانچوں کو آپ ان کی اصل جگہ پہ رکھیں گے نا تو آپ دیکھیں گے کہ آپ قلب سلیم والی طرف چل پڑے. اور جتنا زیادہ آپ کے اندر یہ شوق بڑھتا جائے گا، اللہ تعالیٰ اتنا آپ کے لیے ان باتوں کو آسان کرتا جائے گا مانتے ہوئے. پھر ذکر، اذکار، کبھی اپنی زبان کو خالی نہ رکھے، تمانیت ہو، ہر وقت کچھ نہ کچھ اپنے آپ کو کہتے رہے. جتنا زیادہ آپ اللہ تعالیٰ کے سامنے اس کے گن گائیں گے نا، آپ کا دل باقی چیزوں سے پاک ہوتا جائے گا. کسی بھی چیز کو دیکھ لیں، جسمانی صحت کے لیے بھی تو یہی کچھ ہوتا ہے نا. اپنے آپ کو ہم بالکل بیکار چیزوں سے بچا کے رکھتے ہیں، اسی طرح پھر انسان اپنے آپ کو راضی کرتا ہے. اور انشاءاللہ جب آپ یہ ساری چیزوں کو کر لیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کے دل کو بچائے گا. اس کے اور بھی بہت سارے طریقے ہیں، لیکن صرف اتنا یاد رکھیے کہ ایک مجاہدے کا سفر ہے. ایمان والا ہر وقت اپنے دل کو صاف کرتا رہتا ہے. اور یاد رکھیے دل کی دو کھڑکیاں بھی ہیں، ایک آنکھ ہے تو ایک کان ہے. دل بیمار کب ہوتا ہے؟ جب آنکھ گندی چیز دیکھتی ہے اور کان گندی چیزیں سنتے ہیں. علاج کیا ہے؟ دل کو بیماری سے کیسے بچانا ہے، برے خیالات سے کیسے بچانا ہے، آنکھ اور کان کی حفاظت کر لیں. اور جتنا آپ اس کی حفاظت کریں گے آپ دیکھیں گے آپ کے اندر ایمان پیدا ہوگا. ایک حدیث کا خلاصہ میرے ذہن میں آ رہا ہے کہ جو کسی غیر عورت کو دیکھے اور اپنی نظریں پھیر لے، اللہ اس کی عبادت میں حلاوت پیدا کر دیں گے، مٹھاس پیدا ہو جائے گی، اس کو مزہ آئے گا نماز میں. آج کیوں مزے نہیں، آج زبردستی کی نمازیں ہماری کیوں ہیں؟ کیونکہ آنکھیں کان جو ہے نا یہ محفوظ نہیں ہیں. تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ ہم سب کے دلوں کو سلامت دل والا بنا دے، ہم اس طریقے سے اپنے آپ کو ان چیزوں سے دور کریں جن چیزوں سے ہمارے دل گندے ہوتے ہیں. جس طرح کولیسٹرول سے بچتے ہیں، اپنے علاج کرتے کراتے ہیں، اسی طرح باقی ایسی تمام چیزیں، ان کو بھی آپ اپنے اوپر سے نکالتے ہوئے یہی کوشش کیا کریں کہ نہیں، اس چیز سے میرا دل گندا ہو جائے گا. اور جتنا انسانی معاملات کو کرسٹل کلیئر رکھیں گے نا، اتنا دل سلامت ہوگا. اللہ کے ساتھ تو بندے کا دل اچھا ہی ہوتا ہے، الا ماشاءاللہ کچھ نہ شکرے ہوں تو ان کی اپنی مرضی ہے. لیکن اصل جو دل بیمار ہوتے ہیں نا، وہ انسانی معاملات میں بیمار ہوتے ہیں. اتنے زیادہ بیمار ہو جاتے ہیں کہ ہم اللہ سے بھی ناراض ہو جاتے ہیں بعض دفعہ کہ اللہ نے ہمیں ایسے لوگ کیوں دیے، میرے ہی نصیب میں ایسے رشتہ دار تھے، میرا ہی ایسا سسرال ہونا تھا اور میرے ہی ایسے گھر والے، اینڈ دس اینڈ دیٹ کرتے کراتے ہم اپنے آپ کو دوسری طرف لیتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو قلب سلیم بنا دے. اور مردہ دل والوں کی زندگی اس کتاب کے ساتھ ہے، جتنا ان کو کتاب سے جوڑیں گے اللہ ان کے دلوں کو جوڑ دے گا. اب ان کی کچھ مزید باتیں. اب قلب سلیم کرتا کیا ہے؟ اب یہ سارا کچھ تو سن لیا، بننا ہے، دل بھی بڑا چاہ رہا ہے، خواہش ہے، تو بس آپ کے سامنے اب ایک رول ماڈل ہے. آپ اپنے خاندان، برادری، رشتہ دار، دوستوں کو سامنے رکھیں اور ابراہیم کا طور طریقہ دیکھیے. آیت 70-85 سے، اس قال علی ابی ہی و قومی ہی ماذا تعبدون، جبکہ اس نے اپنے والد اور اپنی قوم سے کہا کہ تم لوگ کن چیزوں کو پوچھتے ہو؟ واٹ آر یور سینٹر آف اٹریکشن، واٹ آر دا پوائنٹ آف اٹریکشن فار یور لائف؟ کبھی ہم نے اپنے لوگوں سے پوچھا آپ کی زندگی کہاں گزر رہی ہے، آپ کا جینا مرنا کدھر ہے؟ کیونکہ معبود وہی ہوتا ہے نا جس کے لیے انسان وقت اور انرجی لگاتا ہے. یہ تو نہیں پوچھ رہے تھے کہ کس بت کو پوج رہے ہو، لات کو کہ منات کو، عزا کو، یہ تو ان کو پتہ ہی تھا. اصل میں احساس دلایا جا رہا ہے کہ اللہ کے ماں سوا کی طرف نظریں لگاتے ہو. افکن آلہتن دون اللہ ہی تریدون، کیا تم اللہ کے سوا خود ساختہ معبودوں کو چاہتے ہو؟ اتنے پیارے رب کو چھوڑ کر چھوٹے چھوٹے رب بنائے ہوئے ہیں. اف کا معنی ہوتا ہے گھڑی ہوئی چیز جس کی کوئی حقیقت ہی نہ ہو، اور تریدون کے الفاظ میں ان من گھڑت معبودوں کے لیے ان لوگوں کی چاہت اور محبت کی طرف اشارہ ہے کہ تم کن کے طالب ہو، طلب کیا ہے، تمہارے محبوب کون ہے، تمہیں مطلوب کیا ہے. اسی کے لیے سورت حج کی آیت 73 میں ہم نے لفظ پڑھے تھے نا دعو فالطالب والمطلوب، مکلی جو مثال تھی اس میں آیا تھا کہ بہت ہی کمزور ہے طالب بھی اور مطلوب بھی. تو شرک جو ہے وہ مکڑی کا جال ہے. اس احساس دلا رہے ہیں کہ دیکھو تمہاری زندگی کا مقصد اگر رب کو راضی کرنا نہیں ہے نا تو تم بہت بیکار زندگی بسر کر رہے ہو. قلب سلیم کو زندگی گزارنے کا ایسا رنگ نظر آنے لگتا ہے کہ اس رنگ سے بغیر ہر زندگی اس کو پھیکی لگتی ہے. لوگ چاہے کتنی مستی میں ہوں کتنے نشے میں ہوں اس کو ان پہ رحم ہی آتا ہے. اپنے گھر لوگ کتنے ہی خوش کیوں نہ ہو قلب سلیم والے کو لگتا ہے کہ نہیں یہ خوش نہیں ہے، یہ صرف فرار ہو سکتا ہے، وقتی کہکہے ہیں، ان کے پیچھے کاہ موجود ہے. تو قوم کے اوپر انہوں نے بات کی، ان کو احساس دلایا فما ظنکم برب العالمین، تو کیا تمہارا گمان ہے رب العالمین کے بارے میں؟ خود بات چھیڑ رہے ہیں اللہ کی، پہلے ان کو ذرا ٹٹولا پھر خود کہتے ہیں اچھا رب کے بارے میں کیا سوچتے ہو، وہ ہستی جو تمام جہانوں کی پروردگار ہے مالک ہے، بتاؤ کیا ہم اپنوں سے یہ بات چھیڑتے ہیں؟ کہتے ہیں نہیں، مذہب کی بات نہ کرو، دین کی بات نہ کرو، بھئی رب کی بات تو کر لو، رب تو سب کا ایک ہی ہے. کیا تم اپنے رب کے ساتھ کوئی اچھی امید رکھتے ہو؟ کیسی رکھتے ہو؟ کیا کرتے ہو؟ تم بتاؤ. یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ اپنے خاندان کی فکر لگنا یہ قلب سلیم ہونے کی علامت ہے. آپ دیکھیے کہ اگر کسی رشتہ دار کو یہ پتہ چل جائے کہ آپ کو پہلے سے پتہ تھا کہ اس گھر کو لینے میں ان کا نقصان ہوگا، پھر بھی وہ نہیں بولے اور آپ انہوں نے لے لیا، بعد میں اس گھر میں جا کے پتہ چلا کہ گھر تو اچھا نہیں تھا، خرابی تھی، اور ان کو پتہ لگ جائے ایک دفعہ کہ آپ کو پتہ تھی یہ خرابی، کیا آپ سے خوش ہوں گے؟ نہیں خوش ہوں گے نا، کیونکہ آپ کو پتہ تھا تو نہیں پتہ. تو بس یہاں سے سوچ لیں، جب لوگوں کو یہ پتہ چلے گا نا کہ آپ نے اللہ کی کتاب سے یہ کچھ پڑھ لیا تھا کہ یہ فائدہ وہ فائدہ یہ نہیں، تو اگر آپ نے ان کو نہیں بتایا تو وہ کل قیامت کے دن آپ کو کبھی نہیں چھوڑیں گے. وہ کہیں گے اللہ تعالیٰ ان کو سب پتہ تھا لیکن بس یہ ہمیں نہیں بتانا چاہ رہے تھے. تو یاد رکھیے کہ مخلص ہے نا، کسی میں کوئی بری بات دیکھتے ہیں نا، اچھے طریقے سے بتا دیں، رب کی طرف ان کی نظریں لگا دیں، پھر ان کا نصیب ہے، جو کریں سو کریں. خیر آگے ایک واقعے کا ذکر ہے، فَنَظَرَ نَظْرَةً فِي النُّجُومِ، بس انہوں نے ایک نظر ستاروں پر ڈالی. پیچھے بات بہت ڈیٹیل سے ہوئی تھی، دہرا دیتی ہوں چند جملے، کہ حضرت ابراہیم کی قوم جو تھی وہ بت پرست قوم تھی. ستاروں کو بت پرستی کیا تھی؟ ستارہ پرستی، ستاروں کے بت بنائے ہوئے تھے. اور اس طرح سے ہندوؤں کے طرح سے جیسے وہ کچھ ہوتے ہیں نا کہ ان کا جنم ہے، کچھ بتوں کا جنم بھونی مناتے ہیں، کچھ اس طرح سے کر کے وہ ایک سالانہ جشن کرتے ہیں. تو قوم کا بھی یہی حال تھا کہ اپنے کسی معبود کی پیدائش کے دن کو منانے کے لیے ایک جگہ جمع ہونا چاہ رہے تھے. سارے بستی کے لوگ ہی جا رہے تھے، حضرت ابراہیم کے پاس آئے کہ چلو. اب ابراہیم کیا کہتے، سب جا رہے ہیں میں کیوں نہ جاؤں، ایسی نشانہ بن جاؤں گا، پھر سب پوچھیں گے وہ کیوں نہیں آئیں، پھر کیا کرا، چل پڑے؟ نہیں، فَنَظَرَ نَظْرَةً فِي النُّجُومِ، بس ایک نظر ستاروں پر ڈالی، ایسی ڈالی. لوگوں کو فیل کیا ہوا کہ یہ ستاروں سے پوچھ رہے ہیں کہ کیا کروں، کیونکہ ان کی قوم ستارہ پرستی کی قائل تھی، آنے والا وقت ستارے کیا کہتے اس کی قائل تھی. فَقَالَ إِنِّي سَقِيمٌ، تو کہا کہ میں بیمار ہوں، ہو سکتا ہے باقی اس دن بیمار ہوں، سر میں درد، دو کھانسی ہو، کچھ بھی ہو سکتا ہے. اور ایک مواحد قلب سلیم والا شخص مشرک ماحول میں بیمار ہی ہوتا ہے، جسے ہم کہتے ہیں آئی فیل سک، فیلنگ سک. جب آپ کو کوئی چیز اچھی نہیں لگتی آپ سک فیل کرتے ہیں، آپ کو ایسی جگہ لے جائے جہاں تیز میوزک ہے، آپ کہتے ہیں میرے سر میں درد ہو گیا، میرا تو دم گھٹ رہا تھا. تو وہ بیمار تھے، یعنی گویا کہ انہوں نے قوم کو ایک طریقہ ایسا فیلنگ ایسی فیلنگس دی کہ میں نہیں جا سکتا، آئی ایم سک. اور یہ انداز ان کا توریہ کا انداز ہے. پیچھے ذکر ہوا تھا کہ حضرت ابراہیم کی کا سامنا ایک بہت پڑھی لکھی اور دولت مند کاروباری سوسائٹی سے تھا، پڑھے لکھے ہونے کی وجہ سے بہت انٹلیکچوئل بھی تھے. تو حضرت ابراہیم کا سٹائل کیا ہے ان سے تبلیغ کرنے کا، کہ جس میں بات اس طرح سے پیش کرتے ہیں کہ اپیرنٹلی کچھ اور لگتی ہے لیکن دوسری طرح کچھ اور ہوتی ہے. اس کو یوں سمجھیے کہ آج اگر آپ کو کسی گاؤں میں جا کے تبلیغ کرنی پڑے، سیدھے سادھے لوگ ہیں، بھولے بھالے ہوتے ہیں، بعض وہ شرک بھی کرتے ہیں، آپ ان کو ڈائریکٹ بھی کہہ سکتے ہیں کہ باب اما جی یہ قبر پہ نہ جایا کریں، تو اما جی بڑی خوش ہوں گی، अच्छा बेटा ये बुरा होता है, वो माइंड नहीं करते। यानी सीधे लोग जो होते हैं ना, गांव के लोग स्पेशली, मैंने देखा है उनके अंदर अना नाम की तो कोई चीज़ ही नहीं होती। इसके बरक्स आप किसी पढ़े लिखे और दुनियावी तौर पे तालीम याफ्ता दौलतमंद लोगों के सामने जाए ना, अब आप उनको देख रहे हैं कि मिसाल है वो बाएं हाथ से खा रहे हैं, लेफ्ट हैंड से खा रहे हैं। अब आप अगर उनको कहेंगे ना कि एक्सक्यूज मी लेफ्ट हैंड से नहीं खाते राइट से, तो वो बहसों में पड़ जाएंगे। वाह क्यों, अल्लाह नहीं तो बनाया है, फिर क्या होता है, कहाँ गंदगी लगी हुई है, ये भी हाथ है, ऐसे तुम मौलवियों ने दीन बनाया। वो इंटेलेक्चुअल होते हैं, तो पढ़े लिखे और समझदार इस टाइप के जो लोग ना, उनसे इनडायरेक्ट बात करनी चाहिए। ये सारी तबलीग की हिकमतें नबियों से हमें मिलती हैं। उनको घेरने का स्टाइल था, मैंने सूरत अल अनाम में बहुत डिटेल से इस पर बात की थी आपसे, अगर आपको याद हो तो, किस तरह घेर के ले आते थे। थोड़ा सा तमस्खुर भी था, थोड़ा तंस भी था आपके स्टाइल में, मजाक और प्यार, यानी इस तरह से एक हर एक बात करने वाले का स्टाइल होता है ना, कोई बहुत स्ट्रेट बात करता है, कोई बहुत नपी बात करता है, कोई तुली बात करता है। तो इन्होंने कौम को सिर्फ ये फीलिंग दी कि जाओ मैं अभी नहीं जा रहा, ठीक है। फतवल्लु अन्हु मुदबिरीन, तो वो इससे पीठ फेर कर चले गए। क्या कहते, बीमार कोई कह दे मैं बीमार हूं, तब उसको कोई क्या कहेगा आगे से, हाँ। उन्होंने कहा ठीक है चले जाए। अब वो सब गए, इमेजिन कीजिए एक बस्ती है, सारी कौम चली गई। फराह इला आलिहतिहिम, फिर चुपके से वो इनके माबूदों में जा घुसे। फकाल अला ताकुलून, तो कहने लगे तुम खाते क्यों नहीं हो। इब्राहिम उनके एक मंदिर में गए, जश्न के नाते से लोग उनके सामने ना खाने रख के गए थे, ये उनका रस्म थी कि जाने से पहले वो जैसे प्रसाद होता है उनके आगे रख दिया नजराने के तौर पे, कि आएंगे तो बाद में उसको खुद ही खाते थे या कुछ भी। तो इब्राहिम वहां जाकर जरा प्यार से मजाक से बुतों को कह रहे हैं भाई खाओ इतने मजे के खाने हैं, खाते क्यों नहीं। मालकुम ला तंतिकून, तुम्हें क्या हो गया, तुम तो बोलते भी नहीं हो ना। वो खा सकते थे ना बोल सकते थे, ये होता है मुखालिफ को जिच करने वाला स्टाइल। किल विद काइंडनेस, बात सच है लेकिन शुगर कोटेड है। इब्राहिम को पता था ना ये खाते हैं ना पीते हैं, लेकिन हम उन्होंने ऐसे अंदाज इख्तियार किया। फिर क्या किया, फराग अलैहिम दरबम बिल यमीन, फिर वो पिल पड़े उन पर जर्ब लगाते हुए दाएं हाथ से, यानी उनको तोड़ना शुरू कर दिया, पूरी कुव्वत से उनके ऊपर हथियार मारे तो तोड़ दिए। फकबलू इलैहि यज़िफून, तो वो इसकी तरफ आए दौड़ते हुए। शाम हुई, कौम वापस आई उधर से अपने उस मजहबी टूर से, सीधा वो आते थे तो अपने मंदिर में आते थे, वहां आके देखा तो सारे बुत टूटे पड़े हैं, एक बड़ा बुत है जिसके कंधे पे कुल्हाड़ा पड़ी रखा हुआ है। अब तो उनका हाल क्या होता, बड़ी इंतहाई तशवीशनाक सूरत हाल थी। सूरत अल अंबिया की आयतों में पीछे हम इसके बारे में पढ़ चुके हैं पांचवें रुकू में, कि किस तरह से अल्लाह ताला ने उनको उनको गुस्सा आया और दिखाया सब, गोया कि उन पर तो क्यामत टूट पड़ी, उनकी तो मजहबी इबादत को गाह को किसी ने छेड़ दिया। ये जो लफ्ज़ है ना यज़िफ़ून, ज़ाफ़ाफ़ा से उर्दू में एक लफ्ज़ बोलते हैं शबे ज़िफ़ाफ़, वो भी इसी से है, भागने का मानी, यानी शबे ज़िफ़ाफ़ कहते हैं वेडिंग नाइट को, भागता है ना एक, यानी शौक होता है, यानी शादी जिसकी होती है, दूल्हा है उसका भागना, इसमें आप इमेजिनेशन में ले आए, तो गोया के भागते हुए आए, यानी बहुत जोश से उस तरफ पहुंचे। अब पता पीछे हम पढ़ चुके हैं, उन्होंने कभी ये किसने किया, उन्होंने कहा हाँ वो एक लड़का है फतन का लफ्ज़ आया था वहाँ, इब्राहिम नाम का, बुलाओ उसको, बुला लिया। काला ताबुदून मा तन्हीतून, अब इब्राहिम कौन से जो मुकालमा है, सब चीज़ों को स्किप करके उसका जिक्र आ गया। उसने कहा क्या तुम नहीं पूछते, क्या तुम इन्हें पूछते हो जिन्हें तुम खुद तराशते हो। ये भी कितनी बड़ी बात है, पहले खुद माबूद बनाते हैं फिर उसको बेचते हैं फिर उसकी कीमत रखते हैं, अजीब बात नहीं है। खिलौना बच्चे का 2 पाउंड का मिल जाएगा उतने का, बुत 20-25 पाउंड का बिकता है। मुझे किसी ने बताया इधर दुकानों पे एक बुत बिकते हैं और वो पीतल के चांदी के, और कोई 25-50-100 पाउंड तक के भी छोटे छोटे हैं, तो करके क्या वो जाके लोग अपने घरों में रखते हैं या पूछते होंगे। इसी तरह का डेकोरेशन पीस भी लोग रख लेते हैं अपने तौर पर, खुद बनाना खुद तराशना और फिर उनसे मांगते हो, सो सैड, अजीब बात है ना। वल्लाहु खलकक्कुम वमा तअमलून, और उस अल्लाह ने तुमको पैदा किया और जो कुछ तुम बनाते हो इसको भी। अब यहां देखिए एक अहम बात है, खलकक्कुम वमा तअमलून, बहुत अहम आयत का नुक्ता ये कि अल्लाह ताला तो सबका खालिक है ना। अल्लाह सुबहाना ताला जो हैं उन्होंने हर इंसान को पैदा किया, ठीक है, हम जो भी करते हैं अल्लाह ताला के हुक्म से करते हैं। ये क्यों कहा कि वमा तअमलून, कि जो तुम जिसने तुमको भी पैदा किया और जो अमल तुम करते हो वो भी करता है, जिसको आप कह सकते हैं कि अल्लाह सुबहाना ताला कासिब अमल तो है, खालिक अमल नहीं है। कैसे, مثلا آپ دیکھیے کہ آپ کہتی ہیں میں ارادہ کرتی ہوں کہ میرے سامنے یہ گلاس رکھا ہوا ہے میں اس کو اٹھا دوں. اب اس میں تو میرا اختیار ہے کہ میں اس گلاس کو اتار اٹھا لوں نہ اٹھاؤں, میری مرضی ہے. لیکن اس کو اٹھانے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے جو میرے ہاتھ میں طاقت رکھی, انگلیوں کو بچا موڑنے کی, اس کو اٹھانے کی, یہ اللہ تعالیٰ نے دی نا. تو پچھلی چیز جو طاقت تھی اس ہاتھ میں وہ تو اللہ ہے, یہاں وہ مراد ہے. اب میں شراب کا گلاس پکڑ لوں یا میں دودھ کا گلاس پکڑ لوں, یہ میرا کسب ہے. بات واضح ہوئی؟ تو اللہ کی طرف جب بھی کسی بری چیز کا فیل جائے, کیونکہ لوگ کہیں گے دیکھو اللہ کے حکم سے لوگ شرک کرتے ہیں, تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میرے حکم سے نہیں تم کرتے, تم اپنی مرضی سے کرتے ہو, میں نے تمہیں طاقت دی ہے لیکن اس طاقت کا تم غلط فیصلہ کرتے اور غلط استعمال کرتے ہو, تو لہٰذا اللہ کے حکم کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا. اب ان کو تو غصہ آ گیا. قالوا ابنوا له بنيانا, انہوں نے کہا کہ اس کے لیے ایک عمارت بناؤ. فالقوه في الجحيم, پھر اس کو شعلے مارتی ہوئی آگ میں جھونک دو. یہ ہے وہ وقت جب ابراہیم کے خلاف آگ جلائی گئی تھی. کس چیز کا غصہ ان کو کہ ہمارے بتوں کی توہین کر دی. امیجن کر کے سوچیں اللہ کیا کہتے ہیں, اس جا ربہ بقلب سلیم, رب کے پاس قلب سلیم کے ساتھ آئے. اتنے اللہ کی نظر میں وہ پیسفل تھے, لوگ اس کو کیا کہہ دیں گے, فساد پھیلا دیا, ٹیررزم پھیلا دیا, ان کے بت توڑ دیے, مذہبی نفرت پیدا کر دی, نہیں 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 کچھ نہ کرو کچھ نہ کرو. دیکھیے آج جو کانسیپٹ دیا جاتا ہے نا عقیدے کے اظہار پہ اس طرح کی باتوں کا, یہ ہمارا سیلف میڈ ہے. ان کو اتنا غصہ آیا ہے کہ ابراہیم کی جان لینے پہ آ گئے ہیں بتوں کو بچانے کے لیے. گویا کہ آپ کہہ لیں انسانی جان لے رہے ہیں بت کو بچانے کے لیے. پیچھے آپ کو سنائی تھی یونانی مت کہ کہا کہ اگر کسی کمرے میں ایک بچہ سو رہا ہو اور ایک بہت بڑا مجسمہ ہو جو یونانی کلچر کا بہت بڑا ایک جس کا آپ کہنا چاہیے کم ملنے والا نایاب قسم کا نمونہ ہے, اور اس کمرے میں آگ لگ جائے تو آپ نے دو میں سے ایک کو بچانا ہے تو کس کو بچائیں گے؟ تو لوگوں نے جواب دیا کہ ہم اس مجسمے کو بچائیں گے, کیونکہ بچے تو اور بھی پیدا ہو جائیں گے, وہ مجسمے اب نہیں بنتے. جی یہ لوگوں کی مت ہے. یہی حالات ہوئے, آج بھی لوگ انسانوں کو مار رہے ہیں مادہ پرستی کے پیچھے, بے جان چیزوں کے لیے. ایک عمارت گر جاتی ہے اس کے پیچھے ہزاروں مار مردہ جاتے ہیں. یہ دنیا میں فتنے اٹھتے ہی تب ہیں, جب انسان کی قدر کم ہو جاتی ہے چیزیں بہت بڑی ہو جاتی ہیں. خیر فاراد بھی کئی دن, انہوں نے تو اس کے ساتھ ایک مکر کیا نا, انہوں نے سوچا کہ ابراہیم کو نقصان دے, لیکن فجعلناہم الاسفلین, ہم نے ان کو ہی نیچا کر دیا. سبحان اللہ. سورۃ انبیاء کی آیت 70 میں ہم کیا پڑھ چکے, وکل یا نارکونی بردم و سلامن علی ابراہیم. انہوں نے کیا سوچا, اللہ نے کیا سوچا, کہتے ہیں کہ ان لوگوں کا ارادہ آپ کو آگ میں جلانے کا نہیں تھا, صرف آپ کو تھریٹ کر رہے تھے, ڈرانا چاہ رہے تھے, دیکھتے تھے کہ دیکھنا چاہتے تھے کہ بھلا کتنی کو دیر ذرا یہ برداشت کرتے ہیں, اور جو ہی آگ دیکھیں گے فوراً اپنے خیالات کو چھوڑیں گے اور ہمارے ہم خیال ہو جائیں گے تو یہ فتنہ دب جائے گا. لیکن یہاں تو معاملہ ہی الٹ تھا نا. علامہ اقبال نے کیا کہا, بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق, عقل ہے محو تماشا لب بام ابھی. عقل ابھی سوچ رہی ہے کودوں کے نہ کودوں, اور عشق کود گیا, اور یہی ہے اللہ کی محبت کا طریقہ. عشق لفظ نہ بھی بھولیں ہم, دیکھیے جب آپ کوئی کام کرنے سے پہلے عقل سے پوچھیں گے نا تو عقل بڑی ہوشیار ہے, 420 سکھائے گی, ifs and buts سکھائے گی, پلس مائنس سکھائے گی, پازیٹیو اینڈ نیگیٹو سوچ لو, دیکھ لو کیا سیکوینسز ہوں گے. آپ اتنے میں وہ نیکی کا موقع آپ سے دور چلا گیا ہوگا, کوئی اور لے کے چلا جائے گا. نیکیاں تو پڑی نہیں رہتی, بہت لوگ ہیں قدردان نیکیوں کے. ہمیں نیکی نہیں چاہیے, اللہ ہماری نیکی کسی اور کو دے دے گا. ٹھیک ہے, کچھ فیصلے جذبات کے ساتھ کیا کریں. ہر فیصلہ عقل کی عقل کی بارگاہ میں نہ پیش کیا کریں, پھر آپ کبھی نہیں کر سکیں گے. ہاں کرنے کو دل تو بہت کرتا ہے پر کیسے کریں, کیسے ہوگا, اتنا نقصان ہوگا, اتنا نفع ہوگا, یہ تو ادھر سے بھی مل جائے گی چیز, ادھر سے بھی مل جائے گی. یہ عقل کے فیصلے ہیں, اور عقل والے بہت نیکیاں نہیں کرتے, وہ صرف فرائض پہ رہتے ہیں. آپ دیکھیں کہ جب آپ طواف کرتے ہیں, سات چکر لگاتے ہیں نا کعبہ میں جا کے, کیا یہ عقل کا فیصلہ ہے؟ عقل سے پوچھیں بھائی تم کیا کر رہے ہو, ہم میں سے کوئی ابھی اٹھے اور یہاں سے وہ نیچے اور جو ریسپشن ہے اس کے ارد گرد ٹیبل کو چکر لگانے شروع کر دے, عقل تو نہیں مانے گی. یہ کس کا فیصلہ ہے؟ یہ جذبات کا. اللہ سے, اللہ نے کہہ دیا کہ کہ تم گھومو ہم گھوم رہے ہیں، تم چلو ہم چلیں، تو زندگی کے فیصلے جذبات کے ساتھ کیا کریں. ٹھنڈے لوگ کوئی فیصلہ نہیں کر سکتے، وہ ساری زندگی ایفس اینڈ بٹس میں پڑے رہیں گے اور کام کچھ بھی نہیں کریں گے. ہوگا دیکھیں گے جی، جو ہوگا کر لیں گے. اور میں نے ایسے بڑے دل والے لوگ دیکھے ہیں الحمدللہ، اللہ مجھے بھی ایسا کر دے. بڑے بڑے فیصلے، یہ اس میں میں صرف فیصلوں سے مراد کوئی جنرل فیصلے نہیں لے رہی کہ یہ نیکی کروں کہ نہ کروں، پیسے لگاؤں کہ نہ لگاؤں، نہیں، بڑے بڑے فیصلے، ہجرتوں کے فیصلے، قربانیوں کے فیصلے، عزت بزتی کے فیصلے. ہوگا دیکھیں گے، چلے جی کرتے ہیں. جو ہوتا ہے جس کا کہتے ہیں نا ہڑ مت، کر لو. اللہ کے معاملے میں بہت سوچنا نہیں چاہیے، پھر نہیں کریں گے آپ، کبھی بھی نہیں کریں گے. وہی کرتا، اگر ابراہیم عقل سے پوچھتے بتاؤ آگ میں کودوں کہ نہ، تو ذرا بتائیے عقل کا کیا جواب آتا. دیکھ لو ابراہیم، سوچ لو، تم اکیلے ہو اس وقت دنیا میں اللہ کا نام لینے والے، پھر تم مر گئے تو کون لے گا اس کا نام. چلو تھوڑے سے ہی ہو نا، تو ابھی کچھ اور کر لو، کچھ اور لوگوں کو فائدہ دے لو، کچھ اور خام خیال بنا لو. تو ابراہیم کودتے. آپ کبھی سوچیں کہ آپ کسی جگہ سے گزر کے دوسری جگہ جائیں تو پھلانگ نہ ہو، کبھی بچپن کا کوئی یاد کریں، نالا پار کیا ہو، کوئی نالی پار کی ہو، تو بس کھڑے ہو تو کٹک کر کے جا کے پار کر دے تو چلے جائیں گے، چھلانگ لگا دیں. اور سوچتے رہیں تو ایک کوئی پیچھے سے ٹھہر جاؤ تو وہ آگے کیا ہوا باؤں پھر پیچھے آ جاتا ہے، تو پھر ہو سکتا ہے وہیں گر پڑے. بہت نہ سوچا کریں، اگر کچھ کرنا ہے تو کچھ تو اللہ پہ چھوڑیں، کبھی اس کو بھی تو آزما کے دیکھیں کہ اللہ تو بہت کام کرتا ہے، تو میرے بھی کر دے. اور زندگی میں آپ کو اتنے بڑے بڑے فیصلے کرنے پڑتے ہیں صرف اور صرف اور صرف اللہ کے اوپر نظریں لگا کے. جو ہوگا کل دیکھیں گے. ہم کہتے ہیں ہمیں فگرز اینڈ فیکٹس دکھاؤ، راؤنڈ فگرز کرو، دیکھو کیا ہے، کیسے ہوگا، واٹ نیکسٹ، پلانر دکھاؤ، مارو گولی سب چیزوں کو. مجھے پتا ہے میرے اللہ نے میرے لیے کچھ اچھا ہی پلان کیا ہے، چھوڑ دو اس چیز کو، اس سے بھی اچھی مل جائے گی، اس سے بھی پیاری چیز مل جائے گی. ہوگا دیکھی جائے گی، اللہ کر دے گا انتظام، ہو جائیں گے راستے سیدھے. یہی اصل میں بندگی ہے. لیکن اس کو پانے کے لیے انسان کو بہت قیمت دینی پڑتی ہے، استقامت. اللہ نے آگ کو گلو گلزار بنا دیا. آپ امیجن کریں، آج ہمارے لیے نہیں ہو سکتی کبھی بھی، کوئی نہ کودے، خودکشی ہوگی. حضرت ابراہیم تو نبی تھے، آج تاریخ میں لوگوں نے کیا کہ مجھے بھی اللہ نے کہا آگ کو پہ کودو، مجھے بھی کہا بیٹے کی گردن پہ چھری چلاؤ. بیوقوف تھے، دیوانے تھے. پہلے وہ ایمان تو پیدا کرو، وہ کہتے ہیں نا وہ ابراہیم سا ایمان تو پیدا کر، پھر آگ ہوگی گلو گلزار. ہم تو اللہ کو شرطیں لگا کے تو اللہ سے کام کرواتے ہیں، آپ یہ کر دیں گے تو میں کر دوں گی، نہیں کریں گے تو میں بھی نہیں کرتی، کیونکہ آپ بھی برابر، میں بھی برابر، ہم ایک ہی جیسے تو ہیں. آپ کے اکیلے بڑے بنتے ہیں، مجھے بھی بڑا بننے دیں، مجھے بھی بڑی عقل ہے، مجھے پتا ہے یہ کام میں نہیں کر سکتی، اللہ میں نہیں کرتی، عقل سے بھی تو کام لینا. جب کبھی کوئی آپ سے کہنا ذرا عقل سے بھی تو کام لیں، فوراً مان لیں وہ آپ کو اللہ سے دور کر رہا ہے. کیونکہ عقل سے کام دنیا میں سب سے پہلے شیطان نے لیا تھا. کیا کہا تھا اس نے، سورۃ الاعراف میں آپ پڑھ چکے ہیں، کیا کہا تھا؟ انا خیر منہ، خلقتہ من تین و خلقتنی من نار. اللہ، آئی ایم بیٹر دین آدم، کیوں؟ کہ تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا، میں وہ مٹی سے. عقل بہت ہوشیار ہوتی ہے. ہاں، عقل جب عقل سلیم بنتی ہے تو پھر وہ ہمارے انڈر ہوتی ہے. پیچھے کئی دفعہ اس پہ بات ہوئی ہے. اگلا جملہ تو سونے کے پانی سے لکھنے والا ہے. قال انی ذاہب الی ربی سیہدین. اب اس نے کہا میں اپنے رب کی طرف جانے والا ہوں، وہ ضرور میری رہنمائی کرے گا. یہ زندگی کا دوراہا ہوتا ہے، بلکہ میں تو کہوں گی راؤنڈ اباؤٹ ہوتا ہے. بعض دفعہ تو زندگی میں انسان کے سامنے بس ایک ہی راستہ ہوتا ہے نا، ادھر یا ادھر، رائٹ اور لیفٹ. لیکن کبھی کبھی زندگی ایسے موڑ پہ لے آتی ہے کہ وہاں تین چار راستے کھلے ہوتے ہیں. رائٹ بھی ہے، لیفٹ بھی ہے، ساؤتھ بھی ہے، نارتھ بھی ہے، ادھر بھی جا سکتے ہیں، ادھر بھی ہے، پگڈنڈیاں بھی کھلی ہوئی ہیں. کچھ سمجھ نہیں آتا کیا کریں. اس وقت صرف یہی کہیے کہ انی ذاہب الی رب، میں اپنے رب کے بھروسے پہ ہوں، جدھر لے جائے گا لے جاؤں گی کیونکہ استخارہ کر لیا ہے، جو کہے گا کر لوں گی کیونکہ استخارہ کر لیا، اس پہ نظریں ڈال دی ہیں، اس سے مشورہ کر لیا، نبی کے طریقے کو سامنے رکھ لیا. سیہدین، مجھے یہاں حضرت موسیٰ بھی یاد آ رہے ہیں، جب مصر سے مدین جا رہے تھے تو بھی اس وقت بھی تو یہی تھا نا کہ اللہ جدھر پھر تو لے جا. انی لما انزلت الی من خیر فقیر. کیا یہ عقل استعمال کر رہے ہیں؟ یہ عقل نہیں استعمال کر رہے ہیں، یہ رب کے ہاتھ میں سب کچھ سپرد کر رہے ہیں. اور یہ ہے وہ موڑ جہاں ابراہیم نے ہجرت کی تھی. اور اللہ کا قانون سمجھ لیجئے کہ جب کوئی قوم اپنے نبی یا رسول کے قتل پر آمادہ ہو جاتی ہے نا، تو پھر وہ نبی یا رسول مزید اس قوم میں نہیں رہ سکتا. آپ کی قوم نے تو آپ کے لیے کوئی منصوبہ بندی نہیں کی صرف قتل کی، بلکہ بالفعل آپ کو آگ میں ڈال دیا. اللہ نے آپ کو معجزانہ طور پر بچا لیا. یہود نے کیا کیا تھا؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پہ چڑھا دیا. اللہ تعالیٰ نے ان کی تدبیروں کو ناکام کر دیا. تو ہجرت کی رات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مکہ والوں نے کیا کیا؟ آپ کے گھر کا گھراؤ کر دیا. اللہ نے نبی کو وہاں سے ایسے نکالا جیسے مکھن میں سے بال، اور اس طرح سے وہ ان کی آنکھوں میں دھول ڈالتے ہوئے نکل گئے. ایک سے زیادہ مثالیں موجود ہیں. لیکن آپ ابراہیم نے کہا کہ میں تم میں نہیں رہوں گا. اور آپ ذرا نوٹ تو کریں، امیجن کریں، ساری بستی جمع، اور آپ پیچھے پڑ چکے ہیں کہ انہوں نے سب کو جمع کر لیا تھا، اور دیکھو ابراہیم کے جلنے کا منظر، تاکہ آج کے بعد کوئی اللہ والا نہ بن سکے. دیکھو ہم ان مسلمانوں کا کیا ہے انجام کرتے ہیں تاکہ کل کوئی مسلمان نہ ہو. سب جمع ہے اور ابراہیم اس آگ میں مسکرا رہے ہیں. دو تین دن تک رہے، چار دن رہے، جتنے بھی رہے ہمیں نہیں پتا، لیکن یہ پتا کہتے تھے کہ میری زندگی کے بہترین دن تھے، کیونکہ صبح و شام اللہ کا سلام آتا تھا. اور جو آگ اللہ کے کاموں کے، اللہ کی ذمہ داریوں کے راستے میں جلتی ہے، اس میں تو بہت سکون ہے. لوگوں کو زندگی میں وہ خوشی اور سکون نہیں ملتی دنیا کی نعمتوں میں، نرم گدوں پہ، بچوں میں، اولادوں میں، مال میں، جو آپ کو اللہ کے راستے کی ہجرتوں میں ملتی ہے. ایک پھر ہجرت ہو جائے تو کیا بڑی بات ہے، ایک بار پھر گھر دینا پڑے تو کیا بڑی بات ہے، ایک دفعہ پھر نہیں 10 دفعہ اللہ تعالیٰ ہماری جان بھی لے لے تو کیا بڑی بات ہے. کیوں شہید کہتا ہے اللہ زندگی میں پھر بھیج تاکہ پھر جان لوں، پھر جان لوں، پھر جانو اور میں اس لذت کو پاؤں. لوگ کہتے ہیں بندہ دے رہا ہے، اللہ کہتے ہیں اس کو مل رہا ہے. اور یاد رکھیے ہر ہجرت کے بعد ترقی ملتی ہے. آگے آپ پڑھیں گے، ایک جگہ آئے گا حضرت ابراہیم کی ہجرت کا تذکرہ، ساتھ ہی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم نے ان کو ابراہیم، اسماعیل اور اسحاق دے دی. بندہ اللہ کو ایک ہاتھ سے دیتا ہے، اللہ اس کو دونوں سے واپس لوٹاتا ہے. یہ تو ہم نہ شکرے اور تھوڑ دلے ہوتے ہیں نا، ہم کہتے ہیں یہ ہوگا کیسے، اٹس ویری ہارڈ، عقل میں نہیں آتا. ہو ذرا بیٹھو، لوگوں سے مشورہ کریں، کبھی ایسا ہوا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کبھی سمندر کے اندر جاتے؟ اگر عقل سے پوچھتے اور اس دور کے کچھ فلسفیوں کو بٹھا کے پوچھتے، یہ پانی جم تو گیا ہے تو میں گزر جاؤں ادھر سے، کیونکہ 3-4 میل تھا، پانی میں جانا تھوڑی بات ہے، کشتی میں بیٹھ کے جائیں تو ڈر لگتا ہے. اگر ٹنل میں سے بھی، اگر آپ یورو ٹنل میں بھی نکلتے ہیں اور خوف آتا ہے، چاروں طرف پانی ہے تو خوف آتا ہے. تو وہ تو تن تنخواہ بغیر سارے کے چل گئے. عقل پرستوں نے حضرت موسیٰ کو کیا مشورہ دینا تھا؟ نا، پانی ہے، اس کا کیا بھروسہ، ابھی میلٹ ہو گیا، ڈوب جاؤ گے، پڑے رہتے. لکھ کے دیکھ لیں، موسیٰ پانی کے کنارے کھڑے کر کے آزمائے گئے، ابراہیم آگ کے کنارے کھڑے آزمائے گئے، اور حضرت نوح کو اللہ نے کس طرح اوپر نیچے کے طوفانوں میں ڈالا. ہم تو بھی چھوٹی سی مشکل میں پڑتے ہیں تو چیخیں نکال کے پیچھے ہو جاتے ہیں، سوری سوری اللہ میں غلط لائن پہ کھڑی ہو گئی تھی، تو میرا نام پیچھے ہی رکھنا. ابھی ہمیں ان آیتوں نے کیا دینا ہے سوائے اس کے کہ یہ آیتیں پوری ہو جائیں گی، قرآن پورا ہو جائے گا، ہم کر کے کچھ اچھی نمازیں پڑھ کے اپنی دنیا میں پھر لگ جائیں گے. کیا ہم اس بات کا ارادہ کیے ہوئے؟ اور یہ جو ہے نا سیاح دین، میرے اپنے نوٹس میں یہ آیت لکھی ہوئی، ایک ٹرپ ایسا کیا تھا آج سے 1-2 سال پہلے، کچھ نہیں پتا تھا منزل کیا، تو میں نے اپنے ہر ٹرپ کو ایک نام دیتی ہوں، اور اس پورے آج بھی جب کبھی اپنے نوٹس کھولتی ہوں تو وہ ٹرپ کھلتا ہے آگے، تو اس کا یہی رکھا تھا کہ انی ذاہ و نیلا ربی سیاح دین، مجھے نہیں پتا آگے کیا ہونا. اور ایسے مرحلے آتے ہیں زندگی میں، جو کرے گا یہ یقین اچھا کرے گا. اگر سورسز کو دیکھے، ریسورسز کو دیکھے، مینز کو دیکھے، تو ہو سکتا ہے کہ ہم اس وقت دنیا میں سب سے زیادہ دکھی حال میں ہوں. اس لیے کبھی اپنے آپ کو اور اپنے ریسورسز کو بڑا نہ بنایا کریں. کہاں کریں اللہ سے، اللہ تو نے ابراہیم کی آگ ٹھنڈی کر دی، میرے لیے بھی آسانیاں کر. خود ہی اندر سے جواب آئے گا، پہلے تو ابراہیم جیسی بن، تو پہلے دل کو سلامت تو کر. بات بات پہ تو ہمارے دل خراب ہو جاتے ہیں، دل کھٹے تو ہمارے ہر وقت ہی رہتے ہیں، مجبوریوں کی دم تو ہمارے ساتھ لگی ہوئی ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ کے فیصلے تو ایسے نہیں ہوتے نا. آپ دیکھیے، یہ کتنی دفعہ آپ نے واقعہ سنا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم گئے اور سب کی آنکھوں میں مٹی پڑ گئی، سنا ہوا ہے نا واقعہ، سیرت میں بھی پڑا ہوگا، نعتوں میں بھی سنا ہوگا، میلادوں میں بھی سنا ہوگا. ہوتا کیسے، میں اور آپ مٹی ڈالے تو ڈلتی کیوں نہیں؟ بما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمى، پڑھ چکے ہیں پیچھے کہ اللہ کے نبی وہ مٹی آپ نے نہیں تھی ڈالی وہ بدر کے میدان میں، وہ ہم نے آنکھوں میں لوگوں کی ڈال دی تھی، سب کی تلواریں چھوٹی، میدان جنگ کا نقشہ بدل گیا. تو اللہ ہمیں ایمان کی بلندیاں دے. یہ وہ نو موقع تھا کہ اب قوم نے خود اپنے پاؤں پہ کلہاڑی ماری. کیا تھا، برداشت کر لیتے اور بت بنا لیتے، کون سے بت نہیں بنتے، لیکن اصل میں ابراہیم کے لیے آگ جلا کر انہوں نے اللہ کو مقابلے پہ رکھا. اللہ نے کہا ابراہیم چھوڑ دو ان کو, یہ ناقدرے لوگ ہیں, پیچھے کر دو. یہاں سے ابراہیم نکلے تو عراق, یعنی عراق شہر تھا نا جہاں تھے, یہاں سے اب ہجرت کی. اس وقت ان کو نہیں پتا تھا کہ عراق سے کدھر جاؤں گا, کہا میرا رب جدھر لے جائے, جیسے موسیٰ نے کہا اللہ جدھر تو لے جائے گا. تو چنانچہ پھر عراق سے فلسطین کی طرف ہجرت کی. بہت لمبا راستہ کاٹا, عراق شام اور فلسطین کے درمیان اردن کا مشرقی علاقہ آتا ہے, پورا صحرا ہے, لکھو دا کچھ سایہ نہیں, جس کو لوگ کہتے ہیں کہ عبور کرنا ناممکن ہے, راستے ہے کوئی نہیں, پانی ہے نہیں, ذرا ادھر ادھر بھٹکو بندہ مر جاتا ہے. لیکن اللہ نے ان کو کیسے وہاں راستے دکھائے, دریائے فرات کے ساتھ ساتھ سفر کرتے کرتے اوپر کی طرف سے شام کے جو شمالی علاقہ تھا نا باران, وہاں پہنچے اور وہاں سے پھر راستہ لے کر نیچے فلسطین میں آئے. اور آپ مجھے بتائیے کہ عراق اچھی جگہ ہے یا فلسطین, وہ جگہ جس کو اللہ نے کہا اللہ تبارک, یعنی سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ, جس کو اللہ کہتا ہے بارکنا حولہ, وہ اچھی تھی یا عراق اچھا تھا؟ اللہ نے کیا کرنا تھا عراق میں رکھ کے ان کو, فتنوں کا گڑھ, اللہ نے ان کو نکال کر اچھی جگہ دے دی, وہ روتے رہے اپنے نصیب کو. تو اللہ والوں سے مقابلہ کرنا بڑی بات نہیں ہے, اپنا نقصان ہوتا ہے. اب پہنچ گئے, اکیلے نکلے تھے, سفر میں ان کی بیوی ساتھ تھی, ابھی تک اولاد کی نعمت سے محروم تھے, مایوس نہیں ہوئے, اللہ کی قدرت کا اتنا بڑا نمونہ دیکھ چکے تھے کہ فوراً لبوں پہ دعا آ گئی کہ رب ہب لی من الصالحین, اے میرے پروردگار مجھے ایک صالح بیٹا بھی دے دے. جب انسان کی عمر بڑھتی ہے نا تو پھر شاید اس کو زیادہ احساس ہوتا ہے اس بات کا کہ کوئی ہو جو چلے تنہائی بانٹے, اور اگر فراغت ہو تو ہر وقت ہی لوگوں کا یہ غم رہے گا. اس وقت انہوں نے تڑپ کے دعا مانگی, اللہ پہلے بھی دے سکتا تھا لیکن اتنی ہجرتیں کیسے ہونی تھی. جب اللہ نے ابراہیم کا ایک ٹھکانہ مقرر کر دیا نا, اللہ نے کہا بیٹے کیا جتنے مرضی لو, پھر ایک نہیں بیٹا, پھر بیٹے سے پھر بیٹا اور نسلیں, اور یعقوب سے پھر 12 بیٹوں کی نسل چلا دی. بڑھاپا 70-80 سال کا بڈھا, آج ہم کہیں ہائی اس عمر میں بڑھاپے میں اولاد مانگے, بھائی جب اللہ نے دینی ہے نا تب دینی ہے اور وہ دے سکتا ہے. ایسے لگ رہے ادھر انہوں نے مانگی اور مانگا بھی کیا, اولاد دے بیٹا دے, نہیں صالحین دے, نیکوں میں ہو, بیٹی ہو یا بیٹا ہو ہمیں اس سے کوئی سروکار نہیں, ہو نیک, آنکھوں کی ٹھنڈک ہو. فبشرنا ہو بھی غلام حلیم, تو ہم نے اسے بشارت دی ایک حلیم التبا بیٹے کی. سبحان اللہ, کون سا بیٹا تھا یہ؟ یہود سے پوچھیں گے تو وہ کہیں گے وہ حضرت اسحاق تھے, اور اگر آپ قرآن و سنت سے پوچھیں گے تو وہ حضرت اسماعیل تھے. حلیم اللہ تعالیٰ کا صفاتی نام ہے, بار بار قرآن پاک میں آتا ہے. کچھ صفات اللہ کی ایسی ہیں جو اللہ تعالیٰ بندوں کے اندر دیکھنا چاہتا ہے, لیکن حلم اللہ کی وہ شان ہے جو انسانوں میں زیادہ عام نہیں ہے. لفظ حلیم اللہ کے ماں سوا کے لیے قرآن پاک میں صرف 3 مرتبہ آیا, 2 مرتبہ حضرت ابراہیم کے لیے سورت توبہ آیت 114 اور سورت ہود آیت 75 میں, اور اب یہاں ایک مرتبہ ابراہیم کے بیٹے اسماعیل کے لیے آ گیا, اور یہاں غلام حلیم کہا, جبکہ سورت ہجر کی آیت 53 میں اسحاق کا ذکر ہے جو دوسرا بیٹا اس کے بعد ہوا, 13 سال کا غالباً, ان میں بھی فرق ہے دونوں میں. اسحاق کے لیے سورہ ہجر آیت 53 میں کیا آیا تھا یاد ہے کسی کو؟ غلام علیم, وہ علم والا بیٹا, وہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ ان میں حلم زیادہ تھا تو اسحاق میں علم زیادہ تھا. کیا اللہ نے ابراہیم کو صلے دیے ہجرتوں کے, اور پھر اسی سے آگے نبوت کا سلسلہ بنی اسرائیل میں چلا. اسماعیل میں چونکہ حلم زیادہ تھا نا, تو ان کی اولاد میں آخر میں آ کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی. کیسے اللہ نے نبوت کی کڑیاں جوڑ دی. اب ذرا اس بیٹے کی کہانیاں تو سنیے. فلما بلغ ما خصاش, پھر جب وہ پہنچا اس کے ساتھ بھاگ دوڑ کی عمر کرنے, یعنی بھاگ دوڑ کرنے کی عمر کو, بچے جب بولتے ہیں چلتے ہیں 7-8 سال, یعنی جب بچے زیادہ پیارے لگتے ہیں, چھوٹے چھوٹے کام کرتے ہیں باپ کے ساتھ, جدھر باپ جاتا ہے وہ بھی جا کے گاڑی میں بیٹھ جاتے ہیں. قال یا بنی انی اری فی المنام انی اذبحک, اس نے کہا میرے بیٹے میں دیکھ رہا ہوں خواب میں کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں. ارا آیا انی ارا, اور ارا فعل مضارے ہے جس میں کنٹینیوٹی کے معنی آتے ہیں, جس کو آپ کہہ سکتے ہیں اردو میں ماضی استمراری ہوتا ہے نا, یا مضارے استمراری, وہی ہے. یعنی بار بار مجھے یہ خواب دکھ رہا ہے. اور روایت میں آتا ہے کہ ابراہیم کو 3 رات تک یہ خواب آتا رہا. فنظر ماذا ترا, تو بتاؤ تمہاری کیا رائے ہے. یہاں بھی ابراہیم کا ایک بڑے خوبصورت باپ ہونے کے ناطے تصور ہے. ایک بک ہے ڈاکٹر فضل علیہ صاحب کی ہے, ابراہیم علیہ السلام بحثیت باپ, میڈیم سائز کی بک ہے, آپ اپنے مطالعے میں رکھیں, خود پڑھ سکتے ہیں, بہت آسان ہے. اس میں انہوں نے حضرت ابراہیم کی ساری وہ باتیں جو باپ کی تربیت, باپ مطلب بچوں کی تربیت کے ناطے تھی, اس کو جمع کیا ہوا ہے. تو اس میں بھی اس کا ذکر ہے, بچے کو خود نیکی میں شامل کر رہے ہیں. ایک کیا تھا, خواب آتا اگلے دن بچے کو لے کے کہتے چل بھی تجھے ذبح کرنے جا رہا ہوں. مفسرین کہتے کہ بیٹے کو یہ کیوں کہا کہ فنظر ماذا ترا, اس لیے کہ اس کو اس کا بھی اجر شامل ہو جائے. دیکھیں نا, بیٹے کو اگر باپ زبردستی ذبح کرنے لے جاتا تو باپ کو تو اجر مل جاتا, بیٹے کو تو نہ ملتا. فنظر ماذا ترا کہہ کر انہوں نے بیٹے کو نیکی میں ڈالا. عقل مند ماں باپ نیکیوں کے کاموں میں اولاد سے مشورہ کرتے ہیں, ساتھ لے کر چلتے ہیں, فورس نہیں کرتے. اور دوسری بات آپ دیکھیے کہ ان کو یقین تھا کہ یہ بیٹا میرے بس میں ہے, کیونکہ حلم والا تھا نا. خیر بیٹے کا جواب سنیے, اس پہ بات تو بعد میں کریں گے, پہلے ذرا اس کے لفظوں کا حسن تو دیکھیے. امیجن کریں, 7-8 کا خوبصورت سا بچہ ہے اور باپ خواب میں دیکھ رہا ہے. یا نوٹ کیجئے گا, خواب میں یہ نہیں کہا گیا کہ ابراہیم بیٹے کو ذبح کر دو, فعل امر نہیں تھا. ہم کہتے ہیں اب تو مجبوری ہو گئی, اب تو حکم ہے. حکم کوئی نہیں, اشارہ دکھایا تھا اللہ نے خواب میں, اور نبیوں کے خواب حجت ہوتے ہیں. نبی اللہ کے اشارے سمجھ جاتے تھے, آج ہم اس کے واضح حکم نہیں سمجھتے. ہم کہتے ہیں دیکھیں گے, کوئی نہیں نہیں کوئی نہیں, ایسے ہی ایسے ہی, یہ اللہ بہت نرم ہے, یہ مولوی بڑے سخت ہیں, ہمارے استاد تو بہت ہی سخت ہیں. یہ حالات ہوتے ہیں نا, تو پھر یہ حالات نہیں بنتے جو اس طرح دکھے. بیٹے کا جواب سنیے گا. قالا, کہنے لگے, یا اباتی, اے میرے پیارے ابا جی. تا کس چیز کی ہے؟ شفقت کی, محبت کی, وہی جو سورت یوسف میں بات کی تھی. یا اباتی فل ما تومر, اے ابا کر گزریے جس کا آپ کو حکم دیا گیا. یہ ہے وہ جواب جو حضرت اسماعیل کے حلم کی عکاسی کرتا ہے. آپ کسی طبیعت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو حلیم کا خطاب دیا. آپ کو پتہ تھا کہ میرے باپ نبی ہیں, ان کا خواب کسی شیطانی وسوسے کا کوئی نتیجہ تو نہیں, وحی کا حصہ ہے. اس لیے آپ نے یہ نہیں کہا کہ یہ تو خواب ہے اور خواب کا کیا کہنا, سوچ لیجئے کوئی قدم اٹھانے سے پہلے. اور آپ ذرا سوچیں, بڑھاپا اور بڑھاپے کی دعاؤں کا نتیجہ بیٹا, کوئی یہ نہیں 8-10 بچے تھے اور پیدا ہو رہے ہیں, ہو جائیں گے, حالانکہ وہ بھی مشکل ہے, ماں باپ کے لیے تو ہر بچہ پیارا ہے. ایک اکلوتا آپ کی امیدوں کا سہارا, بڑھاپے کا سہارا, لیکن دیکھیے کیسے باپ بیٹے کی باتیں ہیں, بغیر تردد کے, ہیلو حجت کے, اللہ کے حکم کے آگے سر تسلیم خم کرتے ہوئے. ابا جی کر لیجئے جو آپ کو کرنا ہے, باقی رہے گی میں, میری بات. الحمدللہ. آپ سب کیوں نہیں جواب دیتے؟ چلیے, باپ کا تو پتہ ہی تھا کہ وہ تو کر ہی لیں گے یہ کام. ایک اندیشہ باپ کے دل میں آ سکتا ہے کہ میں تو بیٹے کی گردن پہ چھری چلا دوں گا, کیونکہ میں نے پہلے پچھلی زندگی میں اللہ کے بڑے کارنامے, اللہ تعالیٰ کی بڑی مدد دیکھی ہے, وہ تو آگ سے بچا کے لے آیا مجھے. بیٹے کا کیا بنے گا؟ سوچئے نا, مارنے والا اور مرنے والا دونوں تیار ہوں گے تو ماریں گے نا. بعض دفعہ قصاب جو ہوتا ہے وہ تیار ہے مارنے کو, لیکن جانور بھاگ جاتا ہے آگے سے. تو بیٹے نے باپ کی یہ پریشانی بھانپ لی, فوراً کہا, ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین, اللہ نے چاہا تو آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے. کیسا صبر, کس نے سکھایا؟ یہاں وہ پوئم میں اگر ہوا تو آپ کو بعد میں سنا دوں گی کہ سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی. یہ مکتب کی کرامت تھی یا کسی ماں کی تربیت کا نتیجہ تھا؟ اور یہاں یہ ایک بات نوٹ کر لیجئے گا کہ اسماعیل کی اتنی خوبصورت تربیت کس نے کی؟ ابراہیم تو پاس ہی نہیں تھے, وہ تو چھوڑ کے آگے تھے بچپن میں اور کبھی کبھی ملنے آتے تھے. یہ ماں تھی, یہ مثالی مائیں تھیں. یہ جو نیک ماؤں کی مثالی سیریز ہے, اس میں پہلا واقعہ ام اسماعیل کا ہے. جب مائیں ایسی ہوتی ہیں نا, اللہ کے حکموں پہ چلنے والی, تو پھر بچے بھی ایسے ہی ہوتے ہیں. اچھا, یہاں سے نوٹ کیجئے کہ یہ ہے وہ نقطہ جس کے لیے اسماعیل کو ذبیح اللہ کا لقب دیا جاتا ہے, لیکن یہود نے حضرت اسماعیل کی بجائے اسماعیل کو ذبیح اللہ ثابت کرنے کی کوشش کی ہے. اس کے لیے انہوں نے تورات میں کئی جگہ تحریف کی ہے, نام بدل دیے. مثلا آپ دیکھیے کہ جو روایات میں آتا ہے کہ یہ سارا واقعہ جو باپ بیٹے کا ہوا تھا یہ مروہ پہاڑ ہے نا جو, یعنی مکہ میں ہوا تھا, آپ یہ کہہ لیجئے مروہ کی قربان گاہ میں ہوا تھا. انہوں نے اپنی کتابوں میں لفظ مروہ کو فلسطین کی جگہ موریہ سے بدل دیا, اور وہاں ایک اور وادی ہے, یہاں چونکہ مکہ کا لفظ ہے تو انہوں نے وہاں کی ایک وادی مکہ اس کے نام سے بدل دیا. کہتے ہیں یہ واقعہ فلسطین میں ہوا تھا اور وہاں موریہ نام کی جگہ پہ ہوا تھا اور وادی مکہ میں ہوا تھا, تاکہ یہ واقعہ حضرت اسماعیل کی بجائے حضرت اسحاق کے ساتھ جوڑ دیا جائے. نسبتیں دینے کو تو لوگ پسند کرتے ہیں نا, اور کئی لوگ اسی میں آگے, آج مسلمانوں میں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں اسماعیل نہیں بلکہ اسحاق ذبیح اللہ تھے. حالانکہ آپ کو پتا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت سے کیا پتہ چلتا ہے کہ میں دو ذبیح اللہ کی اولاد ہوں. کیسے؟ ایک تو اسماعیل, دوسرے کون تھے؟ سنا ہوا واقعہ؟ نہیں سنا ہوا. آپ کو پتا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے باپ عبداللہ, ان کے ساتھ بھی ایک واقعہ ہوا تھا. عبد المطلب جو آپ کے دادا تھے, انہوں نے ایک منت مانی کہ اللہ تو مجھے 10 بیٹے دے تو میں سب سے چھوٹے بیٹے کو یا آخری بیٹے کو ذبح کر دوں گا. ایک منت تھی, اللہ نے ان کو بیٹے دیے, اور اب ذبح کس کو ہونا ہے؟ عبداللہ کو. اب کریں کیسے, پیار اتنا آ رہا ہے, سوچ میں پڑ گئے کیا کروں, خواب دیکھ استخارہ کیا. جو اس دور میں وہ کاہنوں کو بلاتے تھے, کسی نے مشورہ دیا تم ایسا کرو کہ تیر اندازی کر لو, اس بیٹے کی جگہ 10 اونٹ رکھ لو, تیر قسمت کے پوچھ لو کہ اس بیٹے کو ماروں کہ 10 تیر ہوں. تو جب تک فیصلہ نہ ہو جائے کس کا نام ہو, قصہ مختصر لمبی بات ہے, خلاصہ یہ ہر دفعہ 10-10 کر کے تیر بڑھتے گئے, 100 تیروں کے اوپر جا کے فیصلہ پورا ہوا, اور ابراہیم ان کے باپ عبداللہ کے بجائے پھر 100 جانور ذبح کیے گئے. تو وہ ایک قسم کی, اس دن سے پھر عربوں میں دیت 100 اونٹوں کی تھی, جو اسلام نے بھی قائم رکھی, اس میں کوئی برائی نہیں, آج بھی 100 اونٹوں کی قیمت ہے. تو اللہ کے نبی کو اللہ نے کہاں سے بچایا. میں اب اس بات, ایک بہت زنی رقیق بات میرے دل میں آیا جو میں آپ سے شیئر کرتی ہوں. اگر اس دن اسماعیل ذبح ہو جاتے تو اللہ کے نبی آتے؟ انہی کی نسل سے تھے نا. اور اگر عبداللہ ذبح کر دیے جاتے تو اللہ کے نبی آتے؟ اللہ ہے یہ, کیسے بچاتا ہے. مجھے یاد آ رہا ہے کہ موسیٰ کو فرعون کے گھر میں بار بار موت کے منہ سے بچا کے اللہ نے پلوا دیا. تو اللہ تو نہیں ڈرتا, انہونی کو ہونی کر دیتا. یہ قدرت ہے آپ کے رب کی, جس کے ہوتے ہوئے ہم اداس رہتے ہیں, پریشان رہتے ہیں, گھبراتے رہتے ہیں. خیر اگلا سین دیکھیے گا. فلما اسلما, پھر جب وہ دونوں مسلم ہو گئے. اگر اسلما کہہ دوں گی نا تو ایک مسلمان ہو رہا ہے, ایک جھک رہا ہے. اسلما میم کے آگے الف جو ہے یہ کیا ہے؟ تثنیہ کی ہے. جب باپ بیٹا دونوں جھک گئے, فرما برداری کی, مسلم ہو گئے, ایک کاٹنے پہ تیار ہے تو دوسرا کٹنے پہ تیار ہے. وَتَلَّهُ لِلْجَبِينَ, اور اس نے لٹا دیا اس کو پیشانی کے بل. ہو کون ہے ادھر؟ تَلَّهُ, ہو کون ہے؟ اسماعیل. کرنے والا عمل کون ہے؟ ابراہیم. بیٹے کو پیشانی کے بل لٹا دیا, کیوں؟ کہتے ہیں کہ یہ مشورہ بھی بیٹے نے ہی دیا تھا کہ ابا کہیں میری شکل دیکھ کر آپ کو پیار نہ آ جائے, پیچھے سے چلا دیں, بس گدی پہ چھری چلا دیں تاکہ جذبے اتنے نہ کٹیں. اب وہ تو چلا چکے نا, اب امیجن کیجئے, تلہو کر کے چلا دیا. اس وقت کوئی پتا تھا کہ یہ کوئی ڈرامہ ہے نا اس ویلا, یہ کوئی کہانی پر. وہ تو کر چکے, چھری چل گئی تھی آپ کو پتا ان کے ہاتھ سے. لیکن ونا دئی نہ ہوئی یا ابراہیم, اور ہم نے اسے پکارا ابراہیم. قد صدقت الرؤیا, تم نے خواب سچ کر دکھایا. کب کیا بھی بیٹا تو ذبح نہیں ہوا, ارادہ کر لیا تو ہو گیا. نیت سے عمل شروع ہو جاتا ہے, اجر شروع ہو جاتا ہے. اِنَّكَ ذَٰلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ, ہم اسی طرح بدلہ دیتے ہیں محسنین کو. محسن بنے تھے تبھی اللہ نے اتنی بڑی آزمائش میں ڈالا تھا. ہاں لیکن اِنَّ هَٰذَا لَهُوَ الْبَلَاءُ الْمُبِينُ, یقیناً یہ آزمائش تو بہت بڑی تھی. ذرا نوٹ کریں, امتحان لینے والا کہہ رہا ہو نا کہ امتحان ہے بڑا سخت, آج آپ کا پیپر بہت مشکل بنا ہے, تو اس سے کیا مراد ہوتی ہے؟ کہ وہ آپ کی تعریف کر رہا ہے کہ شاباش, قابل تعریف ہے آپ کہ آپ نے اتنا مشکل پیپر حل کر دیا. اللہ اکبر, بڑا سخت امتحان ہے ابراہیم. وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ, اور ہم نے ایک ذبح عظیم اس کا فدیہ دیا. اللہ کے حکم سے جنت سے ایک مینڈھا شیپ لایا گیا اور اسماعیل کی جگہ ذبح ہو گیا، اور اسی کی قربانی ہم عید الاضحیٰ کے موقع پہ ہر سال دیتے ہیں. اور وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ بِالْآخِرِينَ، اور اسی کے طریقے پر ہم نے باقی رکھا بعد میں آنے والوں میں سے بھی کچھ لوگوں کو. مراد کیا؟ ملت ابراہیمی. پیچھے بھی ہم پڑھ چکے ہیں آیت 78 میں حضرت نوح کے بارے میں کہا گیا کہ ان کی ملت پر کچھ لوگوں کو رکھا جس میں ابراہیم بھی تھے، اور اشارہ اس میں قربانی کی سنت کی طرف بھی ہے کہ یہ قربانی کرنے کا طریقہ ہم نے امت محمدیہ میں رکھ دیا. سلام علی ابراہیم، سلام ہو ابراہیم پر. کذالک نجزی المحسنین، ہم اسی طرح بدلہ دیتے ہیں محسنین کو. انہ من عبادنا المؤمنین، یقیناً وہ ہمارے مومن بندوں میں سے تھا. ابراہیم کو اتنی سلامیاں، اتنے سلیوٹ دیے جا رہے ہیں، قربانیاں بھی تو اتنی ہیں نا، کبھی محسن کہا جا رہا ہے کبھی مومن کہا جا رہا ہے. ایک بیٹے کو ذبح کرنے کو تیار ہوئے، قربانی کی نا. فَبَشَّرْنَاهُ بِإِسْحَاقَ نَبِيًّا مِنَ الصَّالِحِينَ، ہم نے بشارت دے دی ایک اور بیٹے کی جو نبی صالح ہوگا. کتنی واضح آیت ہے اس بات کی کہ ذبیح اللہ اسحاق نہیں تھے، اسماعیل تھے، کیونکہ ان کے بعد اللہ نے بیٹے کی خوشخبری دی. مجھے یہاں یاد آ رہی ہیں ام سلیم، جنہوں نے اپنے بیٹے کی موت کو چھپائے رکھا اور شوہر کو خوش کیا، تو اللہ نے کہا کہ آج کی رات تمہیں ایک اور بیٹے کی خوشخبری مل گئی ہے. اللہ ضائع نہیں کرتا، وہ نبی ہوں یا نیک لوگ ہوں. ایک بیٹا ذبح کرنا چاہا اللہ نے، اس کی بدلے میں اسحاق، اور اسحاق سے آگے یعقوب، اور یعقوب سے 12 بیٹے، اور پوری بنی اسرائیل پیدا کر دی. آپ کہتے ہیں آپ اپنے کام کریں گے، آئی نو بیٹر دین بولا. اللہ کہتا ہے تم ایک دے کے تو دیکھو مجھے، میں ایک، تم ایک چیز مجھے دو گے نا، میں تمہیں ان گنت دوں گا، تم گن ہی نہیں سکتے، تمہیں پتہ ہی نہیں چلے گا کہاں سے مل گیا. شرط ایک ہے کہ نظریں اللہ پہ ہوں. آپ کہہ سکتے ہیں کہ اسماعیل کی قربانی کا جو امتحان اللہ نے لیا، اس میں کامیابی کے انعام کے طور پر آپ کو دوسرے بیٹے اسحاق کی ولادت کی خوشخبری ملی. وَبَارَكْنَا عَلَيْهِ وَعَلَىٰ اِسْحَاقَ، اور ہم نے برکت نازل کر دی اس پر بھی اور اسحاق پر بھی. لیکن سارے اسحاق کے بعد اچھے نہیں رہے. وَمِن ذُرِّيَّتِهِمَا مُحْسِنٌ وَظَالِمٌ لِنَفْسِهِ مُبِينٌ، اور ان دونوں کی اولاد میں سے کچھ نیکوکار بھی تھے اور اپنی جانوں پر کچھ ظلم کرنے والے بھی تھے. یعنی بعد میں آگے کہانی بدل گئی، وہ تو اچھے درجوں پہ تھے، پہنچ گئے، لیکن لوگوں نے نہیں مانا. تو یہ تھی حضرت ابراہیم کی کہانی، سچی کہانی ہے، فکشن نہیں ہے، ڈراما نہیں ہے، فلم نہیں ہے، اس میں کوئی چٹکلے نہیں ہیں. لیکن جب پڑھیں ایور نیو، جب پڑھیں ایور نیو. ایک تو لفظ مشکل تھے، میں نے بیچ میں جان کے نہیں دیے تاکہ آپ کو پھر وہ کہانی کا لطف آئے. نوٹ کر لیجئے گا، آیت نمبر 93 میں ہم نے پڑھا تھا فراغ علیہم ضربم بالیمین، اور اسی طرح 91 میں بھی پڑھا تھا. تو یہ جو لفظ ہے نا فراغ، راغ سے، را الف غین، اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ مالا ذہب اقبلا، سب ایک ہی معنی ہے، مطلب کہ ان کی طرف متوجہ ہوئے. اسی سے لفظ رغبت بھی لگ رہا ہے. اور درب بالیمین سے مراد ہے ان کو زور سے مار مار کر توڑ ڈالا. اور یزفون کا میں نے پیچھے بتا دیا تھا، یسریون کے معنوں میں دوڑتے ہوئے آئے، یعنی کسی چیز کی طرف جذبات کے ساتھ بھاگنا اور دوڑنا. آپ نے کیا سیکھا اس سے؟ کوئی بات شیئر کیجیے، آن لائن والے بھی سب لکھیں اور آپ لوگ بھی بتائیے. جی عالیہ، آپ نے کیا سیکھا؟ آپ اللہ تعالیٰ نیکی کرنے والوں کو یاد ضائع نہیں کرتے. اچھا، روایتوں میں آتا ہے کہ اس وقت حضرت اسماعیل کی عمر 13 سال کی تھی. جی، اور جی آپ فرزانہ. جی، اللہ تعالیٰ بنا دے ہمیں، بس ایک دعا کریں کہ اللہ بنا دے. یہ جب ہم نے پڑھا ہے نا تلہ للجبین، اس کو بھی نوٹ کر لیجئے. جبین کے، آپ دیکھیں کہ انسان کو جو چہرہ ہوتا ہے نا، اس پر دو جبینیں ہوتی ہیں، ایک دائیں طرف اور ایک بائیں، اور یہ جو بیچ میں پیشانی ہوتی ہے نا، اس کو جبہ کہتے ہیں، جبہتن. تو للجبین سے پتہ چلتا ہے کہ اس بچے کو کروٹ کے بل لٹایا تھا، یعنی بالکل اوٹ کر کے الٹا نہیں لٹایا تھا. حدیث میں بھی آتا ہے کہ بالکل الٹا لیٹنا جہنمیوں کا لیٹنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو پیشانی یا منہ کے بل کا مطلب کیا ہے کہ ان کو قبلہ رخ کر کے کروٹ دیتی تھی. صرف لفظ جبین سے یہ بات سمجھ آتی ہے. اگر بالکل چت کر کے الٹا لٹا دیا جاتا تو لل جب ہا آنا تھا ہا کے لفظ کے ساتھ. جی اور کچھ ہے؟ جی عشرت آپ نے کیا سیکھا؟ جی عقل سے نہیں، دل سے فیصلے لینے ہیں اور جذبات کو بیچ میں شامل کرنا ہے. جی آپ ایشا.
میرے والد کی طبیعت خراب ہو گئی تو مجھے کہنا کہ بیٹا مجھے سوریاسین آ کے پھونک دے. میں ناپاک تھی، میں پڑھ نہیں سک رہی تھی، تو میں ابو کے سامنے شرم آ رہی تھی بتانا کہ میں نے، ایون کہ میں سوچتی ہوں میری ماں بھی اتنی حیا تھی، میں نے والد کو نہیں بتایا کہ آج وہ نہیں پڑھ سکتی. تو میں پرانی سی کاپی لے کے بیٹھ کر ہیل ہل کے ابو کو پڑھ لی اور پھونک لی. تو میں کہتی ہوں کہ اگر میں آج میں اپنی مثال دیتی میری بیٹی کہ ناپاک ہو، میرا میاں کچھ کہنا ضرور میں ان کو کہوں گا نہیں پڑھنے والی.
یعنی پہلے دور میں مائیں بچیوں کی حیا کا زیادہ خیال رکھتی تھی. ٹھیک ہے جی آپ نے کیا سیکھا ارم؟ جی دیکھیں رول ماڈل ہے نا ہمارے لیے، تو ہم ویسے پورے نہ بھی بن سکیں تو ان جیسے بننے کی کوشش تو کر سکتے ہیں نا. ٹھیک ہے ٹائم پورا ہو گیا، اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق دے. انشاءاللہ اگلا دوست کے سام کل پڑھیں گے. ایک دو صرف آن لائن کے کمنٹ پڑھ لوں. یہ کہتی ہیں کہ اللہ پر اپنے ایمان کی کمی کا احساس ہے. ایک اب آپ لوگ لکھیے نا، میں یہ ایک پڑھ دوں جو شروع کیا ہوا. اپنے ایمان کی کمزوری ڈرا رہی ہے، یا اللہ ایمان کی مضبوطی دے ہمیں. ابراہیم علیہ السلام کی زندگی ہمیشہ اتنی موٹیویشنل ہوتی ہے اخلاص کی وجہ سے. یاد رکھیے اخلاص والی کہانیاں کبھی پرانی نہیں ہوتی. وہ ایمان پیدا کرنا کیسے کیا جائے کہ اللہ تعالیٰ، وہ ایمان پیدا کرنا جیسا اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں. جی بالکل. اور قلب سلیم بننا ہے انشاءاللہ، توکل کرنا ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے جو سوچا ہے وہ بہترین ہے، اس پہ یقین رکھنا ہے. بچوں کو بھی نیکی کے کاموں میں شامل کرنا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. انشاء اللہ تعالیٰ اب آپ لوگوں سے کل ملاقات ہوگی حدیث کی.